चलिए بسم الله الرحمن الرحيم. आज से हम इंशाल्लाह से अब रबीउल अव्वल का आगाज हो गया, तो सीरत का हम मुताला करेंगे. ठीक है, इसका शान नुज़ूल ये है कि हमारे पीछे गांव के ना एक दोस्त थे, शब्बीर साहब. तो वो मेरे पीछे कोई 2 साल से पड़े हुए थे कि आप सीरत पे कुछ लेक्चर्स वगैरह रिकॉर्ड करवाएं. तो मैंने उन्हें कहा कि जब रबीउल अव्वल आए तो मुझे याद करवाना. सो वो रिमाइंडर देना शुरू हो गए. खैर, फिर मैंने भी हिम्मत पकड़ी, मैंने कहा सारी एक्टिविटीज़ छोड़ दें रबीउल अव्वल में, तो एक तरह से इसको जो है ना कर समझ के हम करें. तो एक वक्त में मैंने कुरान अकेडमी में कुछ लेक्चर्स दिए थे सीरत पे, तो वो नोट्स भी कहीं आगे पीछे हो गए. तो मैंने देखा था कि वो अच्छे नोट्स तैयार हो गए थे, तो लोग बहुत पूछते थे, वो स्टूडेंट, सर वो नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए. खैर, वो आगे पीछे हो गए. अब फिर दोबारा जो है ना वो हिम्मत की है, मैंने कहा इसको जो है ना वो कंपाइल कर दूँ. तो सीरत का जो हम मुताला करेंगे वो 2 पहलुओं से करेंगे. एक तो फलसफियाना, फलसफियाना से मुराद हमारी है तौजीहाना. सीरत चूंकि बायोग्राफी है, आप सल्लम की तारीख है, हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में लोगों का ज़्यादातर जोर होता है कि वो इवेंट्स को बयान कर दें. ठीक है, मतलब एक तारीख के साथ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, पहले ये हुआ फिर उसके बाद ये हुआ. कम ही लोग हैं जो उसकी तौजीह की तरफ जाते हैं, यानी असबाब व इलल जिसे हम कहते हैं. तो फलसफा बेसिकली जो है वो इवेंट्स के असबाब व इलल का नाम है. ठीक है, ये इवेंट क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह थी, तो वो चीज़ें फिर रैशनलाइज हो जाती हैं, चीज़ों को समझने में फिर मदद मिलती है. एक ही है कि बस एक इवेंट है, बस हो गया. तो हम ये कोशिश करेंगे कि वो इवेंट्स जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस तरह से बयान हो कि वो हर इवेंट दूसरे के लिए तौजीह बनता चला जाए. ठीक है, और बात समझ में आती चली जाए. अच्छा, ये मसला था, वो जो अच्छा निकलता है ना, फिर बात मतलब ये है कि वो समझ में आई है. यार आज तक तो बस ये पढ़ते आते थे, अच्छा 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 ये ठीक, ये है फलसफियाना का मतलब है. फलसफियाना का मतलब ये नहीं हमने अरस्तु अफलातून बिखारना है. दूसरा जो है ना तहरीकी जाविया निगाह से. देखिए, सीरत का मुतालिया बहुत से जाविया हाई निगाह से किया गया, बहुत से पहलुओं से सीरत का मुतालिया किया गया. एक उर्दू में मैं सिर्फ लिस्ट देख रहा था कि सीरत के ऊपर कोई 30,000 किताबें उन्होंने मुरतब की हुई थी, सिर्फ उर्दू जुबान में. तो लोगों ने बहुत सीरत की खिदमत की. लेकिन हमारे पेश नज़र 2 जाविये रहेंगे. जाहरी बात है, हमने इसको बस मुतालिया करना है और एक 2 पहलुओं से करना है हमने बताया. तो एक फलसफियाना यानी तौजीहाना, और दूसरा जो है वो तहरीकी. तहरीकी जाविये निगाह ये है कि सीरत का मुताला हम इस तरह से करें कि वो हमारे लिए अमल की बुनियाद बन जाए. ठीक है, या आप यूं कह लें, इसको यूं भी समझ लें कि हमारे यहां आमतौर पर जो सीरत का मुताला किया जाता है ना, वो अकीदत मंदाना नजर से किया जाता है. मतलब मुझे यही लगता था कि बस रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी अकीदत है, तो हम बस उस पहलू से सीरत का मुतालिया करते हुए हमने मुतासिर होना है. तहरीकी जो जहन है ना, वो बिल्कुल उससे यह है कि रसूलल्लाहु सल्लम के कमालात हमारे सामने नहीं आते. अकीदत मंदाना जाविया निगाह ये होता है कि ऐसे लगता है कि जैसे हर जगह खुदा की इंटरवेंशन है और खुदा सारे काम कर रहा है अपने नबी के लिए, रसूल के लिए. अब बात समझ रहे हैं. अब उस जाविये निगाह से जब आप मुतालिया करते हैं ना, तो जो नबी और रसूल की शख्सियत है ना, वो निखर के सामने नहीं आती. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हैं, ठीक है, मतलब वो कमाल दर्जे में हमारे सामने निखर के सामने आए. तो अब एक नॉन मुस्लिम है, जब वो मुतालिया करेगा तो जहरी बात है वो और जाविये निगाह से, वो तो ये देखेगा कि बशरी खसूसियात क्या है. तो तहरीकी से मुराद हमारी ये. अब बहुत वो जब भी हम कोर्स शुरू करते हैं ना, तो ये बात करते हैं कि तालिब इल्मों का सवाल होता है कि सर कोई किताब बता दें. हैं, तो खैर बहरहाल, किताबें जो है बहुत सारी लिखी गई हैं, अरबी में भी उर्दू में भी. अरबी में अगर आप पढ़ सकते हो तो एक बहुत अच्छी किताब है सीरत इब्ने हिशाम, उसका उर्दू तर्जमा भी हो चुका है. मुझे अभी तक सीरत पे इससे अच्छी किताब नहीं नज़र आई, या मुझे जो मेरा एक मिजाज है आप कह लें, تو میرے مزاج کو اس سے بہتر کتاب نہیں بھائی، حالانکہ بہت پرانی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جی پہلے سیرت نگار تھے، تو ابن اسحاق کے یہ شاگرد ہیں ابن ہشام، دوسری صدی ہجری کی کتاب ہے ایک اعتبار سے، تو تین والیمز میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ تو جب بھی انسان پڑھتا ہے تو کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ سیرت ابن ہشام بہت بڑا مستر ہے، اور بڑے سے زیادہ اہم لفظ ہے گہرا مستر ہے سیرت کے متعلق۔ اور جس بندے کا ذرا مطلب کوئی ذہنی اپچ، کوئی تخلیقی ذہن ہو، جس کے اندر کوئی سوچ کی گہرائی ہو، تو وہ اس کتاب کو ضرور مطالعہ کرے، اس میں اس کے لیے بہت کچھ ہے۔ ایک ذہن ہوتا ہے نا اخباری ذہن، بس ٹھیک ہے واقعات پڑھنے ہیں، بس یہ ہوا وہ ہوا، وہ نہیں، فقیہانہ بصیرت جس میں، اس کے لیے کمال کتاب ہے۔ اردو میں اچھی کتابیں الرحیق المختوم ہے، اچھی کتاب ہے، یہ آپ کے اندر ایک تحریکی عنصر ڈیولپ کر دے گی، یعنی آپ سلم کی سیرت کو تحریکی اعتبار سے اگر آپ نے اسٹڈی کرنا ہو۔ الرحیق المختوم جو کتاب ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی ہے، اب تو خیر کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، دارالسلام نے پبلش کی، بہت اچھی کتاب ہے، یعنی ایک تحریک پیدا کر دے گی آپ کے اندر سیرت کے حوالے سے۔ بلکہ کسی نے مجھے کہا بھی کہ حافظ صاحب الرحیق المختوم جو ہے نا، مطالعہ کرنے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی جنگ و جدال میں ہی گزری ہے۔ لیکن دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی تفسیر مختلف پہلوؤں سے لکھی جاتی ہے، اسی طرح سیرت کا مطالعہ بھی مختلف جو ہے وہ زاویہ ہائے نگاہ سے ہوتا ہے۔ کسی سیرت نگار کے لیے ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام پہلوؤں کو کیا کرے، ہاں مطلب اس کا احاطہ کر سکے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی جامع ہے۔ فلسفیانہ جو ایک آپ کہہ لیں یا توجیہانہ انداز سے سیرت کا مطالعہ، تو اس پہ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کی کتاب ہے محاضرات سیرت، جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں محاضرات سیرت، بیسیکلی ان کے یہ لیکچرز ہیں، لیکچرز ہیں جو بعد میں کسی نے ٹرانسکرائب کیے، یعنی کاغذ پہ اتار کے پھر ان کو پبلش کیا ہے، تو اس لیے اس میں وہ مطلب جس طرح سے کتاب لکھی جاتی ہے وہ لطف تو نہیں آتا پڑھنے میں، لیکن معلوماتی اعتبار سے بہت اچھی کتاب ہے محاضرات سیرت۔ محاضرات کہتے ہیں نا لیکچرز کو، ڈاکٹر محمود احمد غازی، یہ پرویز مشرف کے دور میں رہے ہیں نا ہمارے وزیر، مذہبی امور کے وزیر بھی رہے ہیں، جامعہ اشرفیہ سے فارغ تھے، دیوبندی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہے۔ فلسفیانہ انداز میں، یعنی توجیہات بہت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ ایک اچھی کتاب ہے، مزید اگر آپ گہرائی میں اس سیرت کا مطالعہ کرنا ہو تو قاضی سلمان منصور پوری صاحب کی کتاب ہے رحمت للعالمین، وہ محققانہ کتاب ہے، یعنی جس کا کوئی تحقیقی ذوق ہو نا، ریسرچر ہو، تو وہ ان کی کتاب ضرور پڑھے، وہ بھی تین والیومز میں پبلش ہوتی ہے رحمت للعالمین۔ باقی بہت ساری کتابیں، ہر کتاب کا اپنا ایک انداز ہے۔ ہاں پھر دارالسلام نے ایک انسائیکلوپیڈیا پبلش کی ہے، سیرت انسائیکلوپیڈیا، ٹھیک ہے، تو وہ کئی ایک والیومز میں ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک تو کلرڈ ہے، اور دوسرا اس میں انہوں نے جو ہے نا امیجز بہت زیادہ ڈالی، وہ امیجز سے جو ہے وہ باتیں سمجھنے میں آسانی رہتی ہے۔ امیج جیسے آپ جنگ احد ہے، تو جنگ احد کا جو ہے وہ نقشہ کہ جی وہ پوزیشنز کیا تھی، مسلمانوں کی کیا تھی، اور اسی طرح سے ان کی کیا تھی، اور کس طرح سے وہ ہوا، سارا دارالسلام کی ہے۔ تو خیر بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ خدمت سر انجام دیں۔ تو ابھی ہم نے جو آغاز کرنا ہے ما قبل اسلام دور، ہم کوشش کریں گے کہ آج کے اور کل کے لیکچر میں ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ ما قبل اسلام دور سے مراد یہ ہے کہ نبوت سے پہلے کا جو ٹائم پیریڈ ہے، کیونکہ نبوت کے ٹائم پیریڈ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بیک گراؤنڈ کو، اس پس منظر کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے، اس کو دور جاہلیت بھی کہہ دیتے ہیں، ٹائم آف اگنورنس بھی کہہ دیتے ہیں۔ عام طور پہ جو ہے نا اس میں علم الانساب، علم الانساب تو سمجھتے ہیں نا، نسب ناموں کا جو علم ہوتا ہے، تو عربوں میں چونکہ یہ سارا قبائلی نظام تھا، قبیلہ جو ہے وہ عام طور پہ 10 سے 15 ہزار کا ہوتا تھا، مطلب اس کی، اس سے چھوٹے بڑے بھی ہوتے تھے لیکن ایک ایوریج قبیلہ جو ہے اس کی جو پاپولیشن ہوتی تھی وہ 10 سے 15 ہزار نفوس پہ مشتمل ہوتی تھی۔ پھر قبائل کے نیچے جو ہے وہ پھر آگے بتون ہوتے تھے، جسے آپ کہہ لیں بطن کی جمع بتون، پیٹ، یعنی قبیلہ بڑا ہوتا تھا، اس کے نیچے بتون، یعنی جس کو ہم شاخیں کہہ سکتے ہیں، ہمارے ہاں تو کوئی لفظ نہیں ہے، ہم اس کو شاخیں کہہ سکتے ہیں۔ پھر بتون کے نیچے جو ہے وہ آگے خاندان ہوتے تھے، جس کو ہم فیملیز کہہ سکتے ہیں، خاندان، ٹھیک ہے، وہ دادا پردادا پہ آ کے بنتے تھے۔ شاخیں قبائل کے اندر جو ہے وہ نیچے بتون ہوتے تھے، بتون آپ سمجھ لیں کہ جیسے 3 سے 5 ہزار، قبیلہ جو ہے 10 سے 15 ہزار کا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر بتون سے نیچے پھر جو ہے وہ آگے ایک ہائرارکی انہوں نے بنائی تھی نا، ایک ٹری تھا، مطلب ان کا جو سوشل سسٹم تھا قبائلی نظام، اس کے اندر ہائرارکی کیا تھی، ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ قبائل تھے، قبائل کے نیچے بتون تھے، بتون کے نیچے پھر آگے فیملیز تھی، خاندان تھے۔ بنو ہاشم ایک خاندان ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، تو خاندان دادا اور پردادا سے بنتا تھا، ٹھیک ہے، خاندان کے اوپر جو ہے وہ جا کے پھر بتون ہوتے تھے، بتون میں جیسے بنو ادی جو ہے ایک بطن ہے، ایک شاخ ہے، بنو ادی جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شاخ ہے، اور بنو تیم جو ہے یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شاخ ہے، اس کے اوپر پھر قبیلہ ہوتا تھا قریش، تو قریش قبیلہ ہے، اس کے نیچے شاخیں، شاخوں کے نیچے پھر آگے خاندان، یہ ہم آگے اس کو تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ خیر بہرحال عرب جو ہے نا یہ 3 قسم پر ہے، ایک کو عرب بائدہ کہتے ہیں، بائدہ مطلب جو تباہ ہو گئے، جو ہلاک ہو گئے، کس وجہ سے، ایک بڑی وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کا عذاب آیا ان قوموں پہ، قوم عاد اور قوم سمود یہ بھی عرب کہلاتے ہیں، بلکہ ایک اور بڑی قوم جب آپ عربوں کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، امالکہ، ان کا تذکرہ بائبل میں بھی ملتا ہے، امالکہ، تو امالکہ بھی جو ہے وہ عرب بائدہ میں شمار ہوتے ہیں، یعنی بائبل میں ان کا تذکرہ اس طرح سے آیا کہ انہوں نے بنی اسرائیل پہ کافی ظلم ڈھائے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آل فرعون جو ہے یہ امالکہ میں سے تھے، آل فرعون۔ تو عاد و سمود کا تذکرہ تو خود قرآن میں آ گیا نا، مطلب اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا، تو آل فرعون جو ہے ان کا تذکرہ بھی قرآن میں آ گیا، بائبل میں بھی آ گیا، تو یہ امالکہ میں سے تھے ایک رائے کے مطابق۔ تو عرب بائدہ سے مراد وہ عرب قومیں ہیں جو صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، ٹھیک ہے، یا ان کی ہسٹری محفوظ نہیں رہ گئی، یا عذاب نے آ کے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ دوسری جو قسم ہے وہ عرب عاربہ ہے، عرب عاربہ سے مراد پیور عرب، یعنی اصل عرب یہ ہیں، اصل عرب یہ ہیں، پیور عرب، یہ قحطانی کہلاتے ہیں، کیوں، کیونکہ ان کے جد امجد کا نام قحطان تھا، اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا یہ ہم ہسٹری اس لیے بھی پڑھ رہے ہیں کہ اس سے قرآن کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کھلیں گی، قرآن میں بہت سارے واقعات ہیں تاریخ کے، ٹھیک ہے، سید سلمان ندوی علیہ رحمہ کی ایک اچھی کتاب ہے تاریخ عرض قرآن کے نام سے، بہت اچھی تحقیقی کتاب ہے، یعنی قرآن میں جو تاریخ آئی ہے جن قوموں کی، ان اس تاریخ کو انہوں نے کھولا ہے، تو وہ کھلنے سے بہت ساری باتیں کھل جاتی ہیں۔ جی تاریخ عرض قرآن، سید سلمان ندوی، قحطان، قحطان، تو ان کو قحطانی اس لیے کہتے ہیں، مطلب اپنے جد امجد کی نسبت سے یہ قحطانی عرب کہلاتے ہیں، پیور عرب یہ ہیں۔ ان کا جو مرکز ہے، سینٹر ہے، وہ یمن ہے، اور یمن کو کہتے ہیں کہ یہ جنوبی عرب ہے، یعنی یہ جنوب میں ہے، یہ ابھی آپ کو میں میپ پہ دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے جنوب میں ہے، لیکن ابھی یہاں تک تو ہم نے اتنی بات کی ہے کہ عرب تین قسم کے ہیں، بائدہ وہ قومیں جو ہلاک ہو گئیں، عرب عاربہ جو پیور عرب ہیں، پیور عرب، اور عرب مستعربہ وہ ہیں جو پیور عرب نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ پیور عرب نہیں ہیں، ان کی سسرالی رشتہ داری ہے پیور عرب سے، اس لیے یہ باب استفال سے ہے نا، مستعربہ، یعنی جنہوں نے عربیت ایک طرح سے کیا لی ہے، ادھار لی ہے، تو عربی مستعربہ، عربی مستعربہ جو ہے نا یہ عدنانی کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کے جد امجد جو ہے وہ عدنان تھے، ان کی نسبت سے ان کا جو مرکز ہے وہ جزیرہ ہے، جزیرۃ العرب جیسے ہم کہتے ہیں، اور یہ شمالی عرب کہلاتا ہے، تو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ تقسیم موجود تھی، یہ شمالی عرب ہے، یہ جنوبی عرب ہے، یہ قحطانی ہے، یہ عدنانی ہے، ان کی آپس میں لگتی نہیں تھی، اور یہ قیامت تک چلے گی، بلکہ قیامت کے حوالے سے جو جب آپ فتن کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو وہاں بھی آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی کہ یہ تقسیم وہاں پہ بھی باقی ہے۔ تو ابھی ہم اس تقسیم کو کھولیں گے کہ یہ اصل میں ہے کیا اور ان کا جھگڑا کیا تھا، تو وہ جھگڑا بہرحال ختم نہیں ہوا ابھی تک، شاید قیامت سے پہلے جا کے وہ پھر دوبارہ کھڑا ہو جائے گا۔ مستعربہ اور عاربہ، بائدہ تو ختم ہو گیا نا، اب تو دنیا میں جتنے عرب ہیں یا وہ عرب عاربہ ہیں یا عرب مستعربہ ہیں، یا وہ قحطانی ہیں یا وہ عدنانی ہیں، یا وہ یمنی ہیں یا وہ سعودی عرب کے ہیں، ان کا ہمیشہ جو ہے وہ جھگڑا رہا ہے۔ جی ہاں، ابھی ہم آگے، ایک جنوبی عرب کے ہیں، ایک شمالی عرب کے ہیں، یہ ہم آگے چلتے ہیں، اس بات کو کھولتے ہیں آگے چل کے کہ یہ اصل میں تھا۔ اچھا، عرب کا معنی کیا کیا گیا؟ عرب کا معنی یہ کیا گیا کہ جی عرب عبرانی زبان میں جو ہے وہ صحرا کو کہتے ہیں، تو چونکہ یہ صحرائی علاقہ تھا زیادہ، تو اس لیے اس کو عرب کہتے ہیں۔ ہاں، عبرانی عربی سے پہلے کی ہے، ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی۔ یہ اب آپ دیکھیں، آپ کے سامنے یہ میپ نظر تو آ رہا ہے نا، کچھ نہ کچھ اس سے چیزوں کو سمجھنے میں ذرا مدد ملے گی، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے یمن ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، یہ یمن ہے، صنعاء، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ جنوبی عرب ہو گیا نا، نیچے جنوب ہوتا ہے نا نقشے کے، اوپر شمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یمن سے ادھر جو ہے وہ عمان ہے، یہاں پہ حضر موت کا علاقہ، حضر موت کا آپ نے ایک شہر نام سنا ہوگا، بہت ہسٹوریکل شہر رہا ہے، بڑی تہذیب رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس جگہ چلیں، بہرحال یمن کے ساتھ اوپر جائیں نا عمان، تو عمان کے ساتھ یہاں پہ حضر موت کا علاقہ ہے، یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ مکہ ہے، مکہ کے نیچے طائف ہے، اوپر مدینہ ہے، ادھر جو ہے وہ ریاض ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر آگے چلے جاتے ہیں، یہ دمام ہے، یہاں پہ بحرین ہے، بحرین بھی یہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر جو ہے وہ ابو ظہبی اور امارات، اوپر دیکھیں قطر وغیرہ آ گیا، اور اوپر چلے جائیں بہت شمال میں، بہت شمال میں آپ چلے جائیں گے تو عراق ہے، ٹھیک ہے، ساتھ میں پھر اردن ہے، اوپر اسرائیل ہے، ادھر مصر آ جاتا ہے، سوڈان ہے، یہ اریٹیریا ہے، یہ ایسوبیا، ایتھوپیا جسے کہتے تھے، حبشہ، اس کا نام حبشہ تھا۔ تو یہاں سے یہ آئے تھے مکہ میں، یہاں سے یہ مکہ میں کیسے آئے تھے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے، یاد آ رہا ہے نا، الم ترى كيف فعل ربك بأصحاب، یہ ایتھوپیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ بڑے اعتراض کیے جاتے ہیں کہ وہ ہاتھی کہاں سے لے آئے مکہ کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جنوبی عرب جو ہے یہ ہے اصل میں یمن، اور شمالی عرب جو ہے یہ جزیرہ عرب کہلاتا ہے، یہ سارا خطہ جو ہے نا، ٹھیک ہے، جو یلو ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو بلو ہے یہ سارا کیا ہے، یہ سارا سمندر ہے، یہ بحر العرب ہے، نیچے عرب سی جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اربال الاحمر جسے ریڈ سی کہتے ہیں، اوپر خلیج عمان ہے، تین طرف اس کے پانی ہے, تو بیسیکلی یہ پورا جزیرہ نہیں ہے, شبہ الجزیرہ ہے, تین طرف پانی ہے. تو شبہ الجزیرہ سے پھر اس کو جزیرۃ العرب کہنے لگ گئے اس کے تین اطراف پانی ہونے کی وجہ سے. جی 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 یہاں سے یہ ایتھیوپیا جسے کہتے ہیں, ایتھیوپیا جو ہے یہاں سے, وہ ہم آگے چلتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی یہاں ہم صرف یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ یمنی جو ہے یہ جنوبی عرب کہلاتا ہے, اور اوپر جو جزیرہ ہے یہ شمالی عرب کہلاتا ہے. یمنی جو ہے یہ قحطانی ہے, پیور عرب یہ یمنیز ہیں. پیور عرب کون ہے؟ یمنیز ہے. یہ اوپر جو جزیرۃ العرب کے ہیں نا, یہ پیور عرب نہیں ہے, یہ عرب مستعربہ ہیں, یہ شمالی عرب کے لوگ ہیں. تو بیسیکلی اسلام یہاں پر آیا, ان میں, عرب مستعربہ میں آیا, پیور عرب میں نہیں آیا. اس سے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں, خاص طور پہ قرآن مجید کی جو زبان ہے نا, غاملی صاحب نے اس پہ گفتگو کی تو انہوں نے جو ہے وہ قرات وغیرہ کا انکار کر دیا. قرآن مجید مختلف جو ہے وہ قراتوں میں نازل ہوا ہے, اور ساتھ میں جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ جی قرآن مجید کے جو عربی ہے نا وہ عربی معلی ہے, اور وہ جو سبا معلقات والی ہے. ٹھیک ہے, اب سبا معلقات کے جو شاعر آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں, جیسے امرؤ الکیس ہے, وہ پیور عربی ہے. مطلب پیور عربی سے مراد وہ ان قبائل سے ہے, یہ قحطانی قبائل سے. سبا معلقات میں سب سے بڑا شاعر جس کو شمار کیا جاتا ہے وہ امرؤ الکیس ہے, وہ پیور عرب ہے, وہ عرب مصاربہ میں سے ہے ہی نہیں. تو اگر اس عربی معلی میں جو ہے وہ قرآن نازل ہوا ہے, یعنی قریش کی زبان جو ہے, قریش کی زبان, ویسے تو یہ بھی ہے کہ قریش کی زبان میں بھی نازل ہوا ہے, لیکن وہ سبا معلقات والے آپ اٹھا کے دیکھیں گے ان کے شجرے سارے یہاں سے ہیں, کیونکہ عربی جو ہے انہوں نے بھی ان سے سیکھی ہے, جزیرہ عرب والوں نے یمنیوں سے سیکھی ہے. تو اس لیے قرآن کے بارے میں یہ جو آتا ہے کہ قرآن سبا عارف پہ نازل ہوا ہے, تو اس میں صرف قریش کے قبیلے پہ نازل نہیں ہوا, کیونکہ قریش تو مصاربہ ہیں, یہ تو عربی سیکھنے والے ہیں, یہ تو پیور عرب ہیں ہی نہیں. پیور عرب جو قبائل تھے وہ دوسرے تھے, یمن کے تھے. تو اس لیے اور اس کی جو توجیہ کی ہے علی علم نے وہ یہی ہے کہ قرآن سات بڑے عرب قبیلوں کی زبان پہ نازل ہوا, جن میں سے ایک قریش ہے, پھر ان میں سے جو ہے وہ ازد بھی ہے, ٹھیک ہے, بنو تیم بھی ہیں, وہ پھر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. نہیں سو ہاں, سات بڑے قبیلے دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ قبائلی نظام میں, جیسے اب آپ دیکھیں کہ پنجابی جو آپ کی پوری پنجابی بیلٹ ہے, ہر 50 سے 60-70 کلومیٹر کے بعد پنجابی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, زبان ایک ہی ہے, لہجہ بدل جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور فریزز بدل جاتے ہیں, ایکسنٹ بدل جاتا ہے, تلفظ بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے دیکھیں ہمارے قریب جو ہے اٹک کے قریب جو ہے وہ چکوال ہے, چکوال میں اگر آپ نے کسی کو کہنا ہو بھائی کدھر جا رہے ہو, تو اگر کدھر چلے ہاں, کدھر چلے ہاں, ٹھیک ہے, اور ہماری جو زبان ہے چکوال, ہم سے کوئی ہوگا کتنا ہوگا, آپ کہہ لیں کہ جی 70-80 کلومیٹر ہوگا, ہاں ہم, ہمارا تعلق اٹک سے ہے, وہ پٹھوار میں آ جاتا ہے, وہاں کسی کو کہنا ہو کہاں جا رہے ہو, کتھے بہنا پیا, کتھے بہنا پیا, اور ادھر آپ آ جائیں تھوڑا سا 100 کلومیٹر ادھر آ جائیں راول پنڈی کی طرف, یہ بھی اگرچہ پٹھوار میں آ جاتا ہے لیکن ان کا بالکل انداز, اور کیونکہ ان کے اوپر وہ کشمیری غالب آ گیا لب و لہجہ, کتنے جلسے, ٹھیک ہے, تو وہ ذرا تھوڑا آپ ادھر چلے جائیں گے مظفر آباد کی طرف تو لہجہ اور بدل جائے گا. تو زبان ایک ہی رہتی ہے, لب و لہجہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے, مترادفات بدل جاتے ہیں, فریزز بدل جاتے ہیں. تو قریش جو ہے نا, مطلب اب آپ دیکھیں نا, جیسے انگریزی زبان ہے, انگریزی زبان جو ہے وہ ایک امریکنز کی ہے, ایک برٹش کی ہے, ایک آسٹریلینز کی ہے, ایون کہ اب انڈینز بھی ایک ایکسنٹ شمار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ان میں بعض اوقات جو ہے وہ ان کے پروننسیشن کے اختلافات ہوتے ہیں, اور بھی کافی سارے اختلافات ہوتے ہیں. تو اگر ان جتنی بڑی بڑی جو ہے وہ اب کہہ لیں کہ جی آپ نے ایک انٹرنیشنل اگر آپ نے لینگویج انگریزی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ بڑے لہجات کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے اس میں. تو یہ بیسیکلی قرآن میں کام کیا. دیکھیں اس میں ہم اس پہ مطلب وہ بات لمبی ہو جائے گی ذرا, وہ ذرا قراءت کا نا موضوع ایک مستقل موضوع ہے, اس پہ ہم علیحدہ سے گفتگو کر لیں گے. ابھی ہم سمجھنے کے لیے صرف اتنی بات کر سکتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی برٹش ہے نا تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ امریکن ایکسنٹ ہے, یعنی کچھ لوگ ہم سے مختلف بھی بولتے ہیں. جیسے میں پنجابی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ بھائی سرائکی جو ہے نا وہ ہم سے تھوڑے ڈفرینٹ ہیں, ٹھیک ہے. تو بس یہ ہے کہ ان کا دھیان کیا گیا, آپ یوں کہہ رہے ہیں. اچھا خیر بہرحال, کہتان کہتانی کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے سام, سام کے بیٹے تھے ارفخشت, ارفخشت کے بیٹے تھے شالح, شالح کے بیٹے تھے عبیر, ان کو کچھ نے عابر بھی لکھا ہے. عابر کے ایک بیٹے تھے جن کا نام بائبل میں یکتان آتا ہے. تو ہمارے ہاں جو ریسرچرز ہیں جن کا علم الانساب میں اچھا کام ہے, ان کی میجورٹی کا کہنا یہ ہے کہ یہ یکتان ہی اصل میں کہتان ہے, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی نوح علیہ السلام کی نسل میں آپ کہہ لیں کہ ان کے پوتے کے پوتے کے بیٹے بنتے ہیں کہتان. نوح علیہ السلام کا مرکز سینٹر کہاں پہ تھا؟ یہی تھا نا میسوپوٹیمیا جسے ہم کہتے ہیں, دجلہ اور فرات کے درمیان, ٹھیک ہے. یہ عراق اور شام کا علاقہ بنتا ہے, نوح علیہ السلام کا مرکز یہی تھا. تو طوفان نوح کے بعد جو ہے نا پھر حضرت نوح علیہ السلام نکلے ہیں, تو پھر قومیں پھیلی بھی ہیں, ان کی اولاد کیا ہے پھیل گئی ہے زمین میں. تو ان میں سے کچھ یہاں یمن میں آ گئے, نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے کچھ یمن میں آ کے آباد ہو گئے. تو نوح علیہ السلام کی اولاد میں یہ ایک شخص گزرا ہے جس کا نام بائبل نے یکتان کہا ہے اور عرب اسے کہتان کہتے ہیں. تو اس نے آ کے جو ہے وہ بنو کہتان کی بنیاد ڈالی یمن میں. ایک ہی ہے, مطلب بائبل نے اس کو یکتان کہا ہے, عرب اس کو کہتان کہتے ہیں. نہیں نہیں, بائبل میں اس کا نام یکتان ہے, عربوں کے ہاں اس کا نام کہتان ہے, ٹھیک ہے. عبیر یا عابر کا بیٹا تھا. بعض بائبل تو یہ بھی کہتی ہے کہ عبیر اصل میں ہود تھے. بائبل کے بیان کے مطابق عبیر یا عابر یا ای بی آر انگریزی میں اس کو لکھتے ہیں عبر, وہ ہود تھے. لیکن ہم اس کی کوئی تصدیق نہیں کر سکتے. لیکن اس چیز کی تصدیق تو دونوں طرف سے ہو رہی ہے, بائبل والوں کی طرف سے بھی اور ہماری جو عرب ہسٹری ہے اس سے بھی, کہ عبیر یا عابر کے جو بیٹے تھے یہ کہتان تھے. پھر جو یمن کی جسے ہم آرکیالوجی کہتے ہیں, آثار قدیمہ, جو پرانی تختیاں ملتی ہیں, ٹھیک ہے, جو اسکرپٹس ملتے ہیں لکھے ہوئے, وہاں کہتان کا نام کثرت سے ملتا ہے. تو اس سے بھی تصدیق ہو گئی کہ یہ کوئی افسانوی شخصیت نہیں تھی, یعنی اب تو سائنٹیفک آپ کہہ لیں کہ ایک فیکٹ بن گیا نا یہ کہ یمنیوں میں یہ جو کہتان تھے یہ یہاں کی بنیاد رکھنے والے تھے, یہاں کی جو بعد میں سلطنتیں پیدا ہوئیں. پھر عبیر کے ایک اور بیٹے تھے, عبیر کے یا عابر کے ایک بیٹے تو کہتان تھے جو یمن میں آ کے آباد ہوئے, اور دوسرے تھے فالح, ٹھیک ہے. فالح کے پھر بیٹے تھے راؤ, راؤ کے بیٹے تھے ساروخ, ساروخ کے بیٹے ناخور, ناخور کے بیٹے تاریخ, جن کا نام آزر بھی آیا. ان کے بیٹے پھر حضرت ابراہیم تھے. ان کا مرکز عراق تھا, قریب قریب ہی ہے نا یمن, یمن سے اوپر ہم نے وہ دیکھا تھا نا, یہ دیکھیں یہ عراق ہے اوپر شمال میں, اور نیچے یمن ہے جنوب میں, ٹھیک ہے. بلکہ آپ کو میں ایک اور چیز دکھاتا ہوں جس سے بات جو ہے نا وہ واضح ہوگی. اچھا وہ نقشہ کہیں آگے پیچھے ہو گیا, ये कुछ नजर आ रहा है, ये नीचे यमन है, ये रूट है बेसिकली, तिजारती रूट है। वो जो कुरान ने भी कहा ना, ली इलाफी कुरैश इलाफी इमरे खलत शिता वसैफ, दो सफर करते थे ना वो, एक सफर वो करते थे यमन का, दूसरा करते थे वो शाम का। शाम की तरह ऊपर, ये ऊपर, ये यहां शाम है, यहां नीचे यमन है, जुनूब में यमन है और ऊपर शाम है। ये साथ में जो है ना, ये समुंदर की पट्टी है, ये समुंदर की पट्टी के साथ तिजारती रूट है, ये आप समझ रहे ना। ये जो सबज है, ये रेड वाला भी तिजारती रूट है, लेकिन ये अहले मक्का का नहीं था। अहले मक्का यहां दरमियान में है, यहां पे, ठीक है। यहां से वो एक सफर करते थे नीचे यमन की तरफ, दूसरा सफर वो करते थे ऊपर शाम की तरफ, ये इनके तिजारती रूट थे। यहां जो है ना, फिर ये नजरान है जो ईसाइयों का इलाका था नीचे, ठीक है। यहां से फिर यमामा, और भी रूट्स हैं, इसको हम आगे चल के वाजे करेंगे। अभी तो हम सिर्फ ये बात कर रहे थे कि बनु अदनान की बात कर रहे थे, खैर बार। तो हजरत इब्राहिम, हजरत इब्राहिम जो है ना, ये ऊपर इराक के इलाके में थे, ठीक है। तो गोया कि हजरत यहां अबीर या आबिर, या बाइबल के बयान के मुताबिक आप इनको हूद भी ले लें, तो उनकी कुछ औलाद तो वहां ही रह गई मेसोपोटामिया में, जो उनके बाप दादा का मरकज था। मेसोपोटामिया इराक और शाम की सरजमीन को कहते हैं, और इसी को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहते हैं, यानी अवलीन तहजीब जो है यही है जी। हाँ, उनकी बात हो रही है, नूह अलैहि सलाम के बाद आए हैं ना, ये बाइबल का बयान है। हम कह रहे हैं हम इसकी तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि उनकी औलाद जो है अबीर या आबिर या हूद की औलाद में से कुछ तो अपने बाप दादा के इलाके में ही रही, वहां पर जाके आबाद हुई, ठीक है, और कुछ यहां इधर यमन की तरफ निकल आए, यानी कुछ जुनूब की तरफ ही रहे और कुछ यहां शुमाल में निकल आए। मेसोपोटामिया, हरनू अलैहि सलाम, हरनू अलैहि सलाम जो है ना, उनकी जो तहजीब थी ये मेसोपोटामिया की तहजीब कहलाती है। इसको कभी आप गूगल करें, ठीक है। ये जो दजला और फरात दो दरिया पैरेलल बहते हैं इराक में और शाम में, तो इनके दरमियान की जो जरखेज जमीन है उसको मेसोपोटामिया कहते हैं। कहा यह जाता है कि आप बैक में जाए ना, अगर इंसान की तारीख का मुताला करें, तो सबसे कदीम तारीख सिविलाइजेशन यही है, तहजीब यही है, बड़ी तहजीब, यानी इंसान यहां पर आबाद था, फिर यहां से निकला है, यानी ये मरकज था इंसान का, यहां से वो निकला और मुख्तलिफ जगहों में जाके आबाद हुआ। तो खैर बहरल, कहतान, हम थोड़ा सा कहतान को स्टडी करते हैं। कहतान के बेटे थे यारुब, और एक का नाम था जुरहम। इनके दो बेटे मारूफ हैं, कहतान नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में है, ठीक है, यहूद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं आप यूं कह लें। फिर आगे हम कहतान से आगे स्टडी कर रहे हैं, यानी अभी हम प्योर अरब्स को स्टडी करने जा रहे हैं। कहतान के बेटे थे यारुब। अब ये भी कहा जाता है कि ये असल में यारुब से ही इनका नाम अरब पड़ा है, ये एक तौजीह की जा सकती है, ठीक है, कि यारुब से ही ये अरब कहलाए। दूसरे बेटे थे इनके जुरहम। कबीला जुरहम जो है वो वक्त के साथ साथ, मतलब उसकी हिस्ट्री हमारे पास महफूज नहीं रही। ये वही था जुरहम जो है कबीला, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम जब वहां मक्का में थी, तो एक कबीले का वहां पे गुजर हुआ था, जिन्होंने कहा था कि हम यहां रहना चाहते हैं, तो ये जुरहम कबीला था। अब आप समझ रहे हैं, ये प्योर अरब थे। हजरत हाजरा और हजरत इस्माईल इब्रानी थे, अरब नहीं थे, या आप यूं कह लें हजरत हाजरा जो है वो सुरियानुल असल थी। हजरत हाजरा कहां से मिली थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को? मिस्र से, मिस्र से मिली थी ना। तो हजरत इस्माईल अपनी वालिदा की तरफ से सुरियानी थे, اپنے والد کی طرف سے عبرانی تھے, تو عربی کیسے بنے؟ وہ تو جرہم قبیلہ وہاں پہ آباد ہوا ہے اور انہوں نے اپنی بیٹی دی ہے سردار نے, اور وہاں سے رشتہ داری قائم ہوئی ہے, اور وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھی ہے, ورنہ ان کی اصل زبان والد کی طرف سے عبرانی تھی, والدہ کی طرف سے سریانی تھی. کیونکہ والد کا جو حضرت ابراہیم کہاں تھے, عراق کے شہر اور سے آئے تھے نا, اور والدہ مصر سے تھی. تو یارب کے بیٹے تھے یشجب, اور یشجب کی بیٹے تھے سبا, اسی سے قوم سبا بنی ہے جس کا تذکرہ جو ہے قرآن میں آتا ہے, بلکہ ایک پوری سورت ہے قوم سبا کے حوالے سے. یشجب کے بیٹے جو ہے وہ سبا تھے جنہوں نے قوم سبا کی بنیاد رکھی جس کا تذکرہ قرآن میں. سبا کے پھر دو بیٹے تھے, ایک کہلان اور دوسرے خمیر. جی کہلان, ہاں یہ اصل میں, یہ بعد میں بتاتا ہوں یہ کیوں لکھا ہوا ہے, شمال جنوب کیوں لکھا ہوا ہے یہ بعد میں بتاتا ہوں. اصل میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ میں نے ایسے دائیں بائیں لکھ دی ہیں, ان کا تعلق شجرے سے نہیں ہے, ویسی لکھ دی ہیں ذرا وضاحت کے لیے. یعنی کہلان جو ہے, کہلانی, یہ پھر شمال میں نکل گئے تھے. ہوا یہ کہ قحطان کے بیٹے یارب, یارب کے بیٹے یشجب, اور ان کے بیٹے سبا, سبا نے جا کے جو ہے وہ, قحطان تو یمن میں چلے گئے تھے نا, اس کے دو تین نسلوں کے بعد سبا نے جا کے ایک بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی. ٹھیک ہے, اولاد تھی, پھیل جاتی تھی, اور کثرت ازواج کا شکار تھے عرب. وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے, دس دس بیویاں, پندرہ پندرہ بیویاں, ٹھیک ہے, اور تیس تیس اولادیں ان کے ہاں عام تھا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ قبیلہ چلنا ہی اسی کے اوپر ہے. اور قبیلے کی طاقت کیا ہے, زیادہ سے زیادہ مرد ہونے چاہیے, اور زیادہ مرد کہاں سے آئیں گے, شادیوں سے آئیں گے. ٹھیک ہے, تو بہت جلدی پھیل جاتے تھے یہ, بہت جلدی پھیل جاتے تھے, پھیل جاتے تھے تو ایک سلطنت کی بنیاد رکھ جاتے. تو سبا نے جو ہے وہ یمن میں سلطنت کی بنیاد رکھی گیارہویں صدی قبل مسیح, یعنی گیارہ سو قبل مسیح, یہ وہ ٹائم پیریڈ بنتا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام سے کچھ پہلے ہے. ٹھیک ہے, ادھر فلسطین میں بنو اسحاق ہیں حضرت داؤد علیہ السلام, اور ادھر جو ہے وہ یمن کے اندر جو ہے یہ ہیں قوم سبا, یہ سلطنت قائم کر رہے ہیں. حضرت داؤد کے بعد پھر حضرت سلیمان ہے, تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو کیا کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ٹائم پیریڈ کوئی بنتا ہے ایک ہزار قبل مسیح, ٹھیک ہے, آج سے آپ کہہ لیں کوئی تین ہزار سال پہلے. ٹھیک, تو یہ گیارہ سو سال قبل مسیح میں یہ ایک سلطنت کی بنیاد رکھ چکے تھے سبا والے. ان کی سلطنت مطلب ہزاروں سال رہی ہے, ہزاروں سال رہی ہے, مطلب اب آپ کہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی آمد تک رہی ہے, یہ تقریباً ڈیڑھ ہزار سال کا عرصہ تو یہی بن جاتا ہے. لیکن درمیان میں ایک کام ہوا ہے, ایک تو وہ والا واقعہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا, وہ تو بہت ارلی ہو گیا نا, جب ان کی سلطنت نئی نئی تھی, آپ یوں سمجھ لیں جلدی ہو گیا اور یہ آ گئے اور مسلمان ہو گئے. تو ان کے ہاں آثار قدیمہ میں آپ کو خدا کا نام اور خدا بابرکت اور ایسی چیزیں بہت ملتی ہیں, بلکہ آپ دیکھیں گے کہ گیارہویں صدی قبل مسیح سے لے کے چھٹی صدی قبل مسیح تک کے جو ان کے بڑے بڑے ہیں نا سارے, وہ مقارب کہلاتے ہیں, مقرب کی جمع مقارب. مقرب کا جو مطلب کیا جاتا ہے خدا کے قریب, القریب من اللہ. تو ان کے بادشاہ جو ہے وہ تقریباً 600 سال تک اپنے آپ کو مقارب کہلاتے تھے, یعنی خدا کے قریبی ساتھی. تو وہ گویا لگتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اثر تھا, جو ملکہ بلقیس وہاں پہ گئی ہیں اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے, تو پھر تقریباً یہاں 500-600 سال تک اسلام کا جو ہے وہ غلبہ رہا ہے. یمن میں یمنیوں کی بات کر رہے ہیں نا, قحطان کا جو ہے مرکز سینٹر یمن تھا. इसकी तरफ आते हैं अभी, अभी सबा को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर ये हुआ कि मकारिब के बाद फिर ये जो है वो सबाई कहलाते थे, ठीक है। ये सबाई भी जो है वो कोई 600-700 साल तक जो है हुकूमत करते रहे। अच्छा, सबा की औलाद में दो बड़े कबीले पैदा हुए। जब औलाद बढ़ जाती थी तो फिर तकसीम होती थी। एक कहलान, कहलान जो है ना ये शुमाल में चले गए, और जो हिमियर थे ये वहां पे रहे, यमन में रहे। बात समझ आ रही है ना, गहरी तो नहीं हो रही। कहलान जो है ये शुमाल, शुमाल क्या है, जजीरा है, जजीरतुल अरब, उसी को हम शुमाल कह रहे हैं ना। और ये जनूब में रहे, यानी अपने मरकज में रहे। ये गए क्यों है, गया क्यों है, इसके बारे में मुख्तलिफ आ रहा है। बाद लोगों ने ये कहा है कि ये जो कहलान का जो है वो, अच्छा अभी हम थोड़ा सा आगे चल के इस बात को समझते हैं जरा, कहलान की जब वो हमारे सामने आएंगे ना, ये पहले देख लें आप नक्शा। ये वही है कहतानी अरब, ठीक है, जो यमन में थे, जो इनका ओरिजिन था, ठीक है। यहां दरमियान में सेंटर में ये जजीरतुल अरब है, यहां पे अदनानी अरब थे, ठीक है। ये कहतानी अरब निकले हैं और फिर यहां ऊपर चले गए हैं, ऊपर भी गए हैं और फिर यहां सेंटर में भी फैले हैं, ये हम आगे चल के देखेंगे। और ये चारों तरफ इसके वही समुंदर का पानी है जिसको हम कह रहे हैं कि, ठीक है। अच्छा, कहलानी कौन थे? कहलानियों में बड़े बड़े जो कबीले हैं उनमें एक तो लहम है, बनू लहम, ये इराक में निकल गया, ऊपर जैसे आ रहे हैं ना, यहां इराक है ऊपर, ठीक है, इराक है, और इस साइड पे नीचे मिस्र है, ऊपर जो है जुनूब की तरफ शाम है, इराक है, मिस्र है, उर्दन है, इसराइल है, फलस्तीन है, सब ऊपर ही है। तो ये लहम जो है ये ऊपर निकल गया, इन्होंने इराक में जाके एक सल्तनत कायम की, बनू लहम ने। ये कौन थे? ये भी कहतानी थे, लेकिन कहलान की नस्ल में से। खिमियर कहां पर रहे हैं? अभी तक यमन में। उसके बाद इनमें एक बड़ा कबीला पैदा हुआ, जुजाम, ये भी आगे पीछे हो गए, ये भी निकल गया उधर ही शुमाल की तरफ निकल गया, यमन इन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद एक बड़ा कबीला इनमें पैदा हुआ, अज्द, जिसके नीचे फिर बहुत से कबीले थे। ये औस और खजरज का ताल्लुक अज्द से है, और औस और खजरज कहां गए? मदीना में। ये भी प्योर अरब थे, ये यानी ये यमन से निकले हैं। और इसी तरह बनू खुजा, ये भी कबीला अज्द से ताल्लुक रखते थे, यानी कहलानी थे, जिन्होंने हिजरत की है, ये भी मक्का में आए, ये मक्का में आके आबाद हुई। और जफना एक कबीला था जो शाम में जाके इन्होंने गस्सानी सल्तनत की बुनियाद रखी, यानी ये यमन से निकले हैं तो आप कह लें कि जंगजू थे, इराक में जाके सल्तनत कायम कर ली, यमन में पहली इनके बाप दादा की थी, शाम में जाके अपनी गस्सानी सल्तनत कायम कर ली, फिर वस्ते अरब में जाके अपनी सल्तनत कायम कर ली, मक्का में जाके भी कब्जा कर लिया, मक्का में हालांकि आले इस्माइल मौजूद थे। ये फॉरनर्स थे, बनू खुजा क्या थे? फॉरनर्स थे, यमनी थे ना, इन्होंने आके वहां पे कब्जा कर लिया। फिर कहलानियों में किंदा, किंदा जो है इन्होंने, ये बड़ी सल्तनत थी वस्ते अरब में, एक किंदा के मुलूक जो है ना, इनका सीरत में तस्करा मिलता है, अनमार, हमदान, ये सारे कबाइल हैं कहलानी, जो कि यमन से निकले हैं और ऊपर जाके फैल गए, और जहां गए वहां उन्होंने झगड़ा करके क्या किया, अपनी सल्तनत कायम कर ली, वस्ते अरब में भी, मक्का में भी, और मदीना में भी जाके छा गया ओस और खजरज। हाँ, कहलान की औलाद में आगे काफी सारे हमने शजरे दरमियान में छोड़े हैं, ठीक, इराक में ہوا اصل میں کیا ہے, مختلف فیکٹرز ہیں. یہ کہلانی کیوں نکلے, مختلف فیکٹرز تھے. ایک تو یہ کہا گیا کہ جو رومنز تھے نا, اصل میں یمنی جو ہے نا, یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر ہو گئے بت پرست. جیسے جو سعودی عرب والے تھے, آج ہم اس کو سعودی عرب کہہ رہے ہیں یا عدنانی کہہ لیں آپ, یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کیا ہو گئے, بت پرست ہو گئے. یہ بت پرستی بھی اصل میں یہی لے کے آئے تھے ان میں, یہ یمنی جو ہے نا بت پرست ہو گئے. پھر اس کے بعد یہ یہودی ہو گئے, یہودیت جو ہے وہ یمن کا بڑا مذہب رہی ہے. تو جب یہ یہودی ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے کیا کیا, یہودیوں پہ عیسائیوں پہ سختی کرنا شروع کر دی یمنیوں نے. تو پھر رومنز نے یمنیوں کو کیا کیا, مارنا شروع کیا. ادھر عیسائی وہاں پہ آ گئے تھے نا, رومنز میں عیسائیوں کی سلطنت قائم ہو گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات کر رہے ہیں. اور یمن میں یہاں یہودی تھے, یہ عرب سارے یہودی ہو گئے تھے, تو ان کی آپس میں لگتی نہیں تھی. تو عیسائیوں نے کیا کیا, ان کی جو تجارتی گزرگاہیں تھیں نا رومنز نے, انہوں نے ان پہ ان کو مارنا شروع کر دیا تاکہ یہ تجارت کے قابل ہی نہ رہ جائے. تو پھر یہ یہاں سے نکلے, یار اب تو انہوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا. اور دوسرا رومنز نے کیا کیا کہ ان کے پیچھے تھا حبشہ, حبشیوں کو کیا کیا, ابھارا کہ ان کو مارو. تو ایک وجہ تو یہ بنی ہے رومنز کے ساتھ, چونکہ وہ عیسائی تھے اور یہ یہودی ہو گئے تھے, یہ جو مذہبی چپکلش تھی یہ وجہ بنی ہے کہ یہ بڑی تعداد میں پھر یہاں سے ہجرت کی انہوں نے, یمن سے جو ہے وہ وسط عرب میں اور اوپر نکل گئے تھے جنوب عرب کی طرف. نہیں, رومنز بیسیکلی حبشیوں کو ابھارتے تھے, حبشہ جو ساتھ تھا. حبشی جو ہے نا وہ بت پرست تھے یا عیسائی تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نجاشی عیسائی تھا, تو رومنز کا اثر و رسوخ تھا حبشیوں کے اوپر. تو وہ حبشیوں کو ابھارتے تھے, بلکہ یہ جو ابرہ تھا نا, ابرہ یہ رومنز کی طرف سے گورنر بن گیا تھا یمنیوں کا. پھر اس نے جو چڑھائی کی تھی مکہ کے اوپر تو یہ یمن سے آیا تھا, وہاں پیچھے ایتھوپیا سے نہیں آیا تھا, یہ یمن ان کے قبضے میں تھا حبشیوں کے. اصل میں کئی ایک فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ 450 عیسوی میں سیل ارم کا واقعہ ہوا. 450 عیسوی میں سیل ارم سمجھتے ہیں نا, جو بند ٹوٹا تھا ان کا, قوم سبا نے ایک بہت بڑا بند بنایا تھا نا, جس کی وجہ سے ان کے جو باغات کا قرآن نے تذکرہ کیا, ٹھیک ہے, بہت بڑے کلومیٹرز پہ ان کے باغات جو ہے وہ پھیلے ہوئے تھے. تو یہ بند انہوں نے کوئی بنایا تھا 700 قبل مسیح میں, تو 450 کے قریب وہ ٹوٹا ہے, یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ وہ بند ان کا کوئی 1100-1200 سال تو نکال ہی گیا. تو وہ بند جب ٹوٹا ہے نا, تو اس کی وجہ سے بھی یہ وہاں سے نکلے ہیں, انہوں نے ہجرت کی ہے, ایک وجہ تو یہ بھی ہے, ٹھیک ہے. اور 450 عیسوی یعنی 571 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے, پیدائش ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کا یہ واقعہ ہے, یہ قوم سبا کا, جس کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر بند کا عذاب بھیجا. نہیں, وہ یہودی تھا, زونواس جو ہے وہ یہودی تھا. تو اس نے عیسائیوں کے لیے جو ہے وہ خندقیں کھدوائیں, خندقیں کھدوا کے جو ہے وہ ان کے اندر ان کو پھینکوایا. تو وہ بھی ایک بڑی وجہ بنی ہے کہ پھر رومیوں نے, چونکہ رومن جو ہے وہ عیسائی تھے, تو وہ اس پہ بھڑک گئے, تو انہوں نے پھر جواباً جو ہے وہ حبشیوں کو ابھارا کہ تم یمنیوں کی کیا کرو, درگت بناؤ. تو اس سے بھی پھر جو ہے نا یہ وہاں سے نکلے. خیر, بار چار سو پچاس عیسوی میں 700 قبل مسیح میں تقریبا انہوں نے بنایا تھا. اب ہم یہ تو کہتانیوں کی تھوڑی سی نا ہسٹری ہو گئی, اس کو ہم آگے کھولتے چلے جاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ جو ہے وہ عدنانیوں کی طرف. جو شمالی عرب ہیں, جو عرب مستعربہ ہیں, ان کے جد امجد کون ہیں؟ وہ عدنان ہیں. عدنان کون ہیں؟ ان کا شجرہ کیا؟ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل, ان کے بیٹے نابت, نابت کے بیٹے یشب, یشب کے بیٹے یارب, یارب کے بیٹے تیرہ, تیرہ کے بیٹے ناحور, ناحور کے بیٹے مقوم, مقوم کے بیٹے عدد, یا عد بھی نام آتا ہے, عدد کے بیٹے عدنان. تو یہاں سے یہ عدنانی کہلاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک نسب پہنچتا تھا نا, عدد تک, تو اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے تھے کذب النسابون, یعنی اس کے بعد جو ہے نا یہ جو نسب بیان کرنے والے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن اس روایت کے بارے میں اختلاف ہے, زیادہ تر علماء کہتے ہیں یہ روایت ثابت نہیں ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں, رسول اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے نا, یہ بات تقریباً متفق علیہ ہے محققین کے درمیان, وہ عدنان تک ٹھیک ہے, عدنان تک ثابت ہے. عدنان کے بعد یعنی یہاں, یہاں سے نیچے نیچے ثابت ہے, عدنان سے نیچے نیچے ثابت ہے, اس لیے ان کو عدنانی عرب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, عدنان سے اوپر جو ہے نا یہ زن ہے. یہ کیا ہے؟ زن ہے, گمان ہے. تو امام مالک سے پوچھا گیا کہ عدنان سے اوپر ہم نسب نامہ بیان کر لیں, تو انہوں نے کہا مجھے پسند نہیں ہے. امام بخاری کا رجحان یہ ہے کہ بیان کر سکتے ہیں, ابن اسحاق کا بھی رجحان یہی ہے. تو نسب نامہ میرے خیال میں بیان کیا جا سکتا ہے. یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ عدنان تک جو رسول اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے وہ تو ہے یقینی, اور عدنان سے اوپر جو ہے وہ ہے وہ ظنی ہے, بیان کرنے میں حرج نہیں ہے. یہ نہیں کہ سارا جھوٹ ہے, اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ باپ کو بیٹا بنا دیا, بیٹے کو باپ بنا دیا, آگے پیچھے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یا نام جو ہے نا وہ کہیں اس میں غلطی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں وہ یہ تھا کہ عرب اس کو یاد رکھتے تھے, نسب نامے کو عرب یاد رکھتے تھے. نہیں نہیں نہیں, خود عربوں میں یہ رواج تھا, خود عربوں میں یہ رواج, یعنی ان کے, ہاں یہ کلچر تھا ان کے اندر, جیسے شاعری ان کے اندر کلچر کا حصہ تھی, اسی لیے باپ دادا کے نسلوں کو یاد رکھنا کہ میں تو فلاں سے ہوں, پورے نسب نامے کو یاد رکھنا یہ ان کے کلچر کا حصہ تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا, وہ اس سے پہلے محفوظ کرتے چلے آ رہے تھے. ہاں گھوڑوں کا نسل نامہ یاد رکھتے تھے, بالکل ایسے زبانی کلامی یاد رکھتے تھے, روایت تھی زبانی روایت, اورل ٹریڈیشن جسے کہتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل, یہ تو ہمیں صحیح بخاری کی روایت میں بھی ملتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کی جو خاندانی بیوی تھی حضرت سارا, اس سے تو ان کی اولاد نہیں تھی. پھر کیا ہوا کہ حضرت سارا نے جو ہے وہ حضرت ہاجرہ, حضرت ہاجرہ جو ہے وہ حضرت سارا کو ہدیہ کی گئی تھی مصر کا جب سفر کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو حضرت سارا نے جو ہے وہ یہ کیا کہ حضرت ہاجرہ جو ہے وہ ہدیہ کرتی حضرت ابراہیم کو کہ شاید ابراہیم کی نسل ان سے چل پڑے علیہ الصلوۃ والسلام. ہاجرہ سے اولاد ہو گئی, اسماعیل پیدا ہو گئے, پھر حضرت سارا کو جو ہے یہ چیز جو ہے وہ ہاں پسند نہیں آئی, یہ حقیقت ہے. پھر اس پر یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ کو کیا کیا اور حضرت اسماعیل کو یہاں پہ آ کے آباد کیا, کیونکہ وہ اللہ کی پلاننگ کا ایک حصہ تھا. تو صحیح بخاری میں ایک طویل روایت ہے جس میں تذکرہ ہے کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ہاجرہ کو یہاں پہ چھوڑ کے گئے, تو وہ ان کو پکار رہی تھی کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں, حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دے رہے تھے. تو بالآخر انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے, تو انہوں نے کہا اللہ کا. پھر وہ خاموش ہوں گے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو اب کچھ توشہ وغیرہ دے کے گئے تھے حضرت ابراہیم, کچھ پانی بھی دے کے گئے تھے, تو وہ استعمال کرتی رہی. جب وہ ختم ہو گیا تو پھر انہوں نے صفا اور مروہ کے چکر کاٹے. قریب کی پہاڑیاں وہی تھیں کہ کوئی پانی نظر آئے تو پھر حضرت جبریل آئے. صحیح بخاری کی روایت میں یہی ہے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی ہیں تو پانی نکلے, نہیں, حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور پھر انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ ان کے حکم سے آپ کہہ لیں اللہ کے اذن سے وہاں پہ چشمہ جاری ہوا زمزم کا, جس کو انہوں نے. حضرت جبریل علیہ السلام کی ایڑی کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایڑی ماری ہے, اگر آپ یوں کہنا چاہیں تو وہ درست ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں والی بات نا صحیح بخاری کی روایت میں نہیں ہے. جی نہیں, ایک منٹ ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ روایت جو ہے نا, یہ روایت جو ہے نا صحیح بخاری کی 3364 ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں نا یہاں, یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ عورتوں نے جو کمر بند تیار کیا تو انہوں نے وہ حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ سے سیکھا ہے. یعنی جو کمر بند وہ دوپٹہ جو ہے نا وہ باندھ کے جو عرب عورتیں جو ہے, یہ کہاں سے آئی ہے یہ؟ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ یہ اما ہاجرہ سے چلا آ رہا ہے عرب کلچر میں, ٹھیک ہے. کہ انہوں نے جب وہ دوڑ لگائی تھی بچے کے پانی کے لیے, یہاں سے انہوں نے بات شروع کی ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے کمر بند استعمال کیا. ان کی غرض یہ تھی کہ حضرت سارہ ان کا سراغ نہ پا سکیں, اب بات سمجھ رہے ہیں. درمیان کی کچھ باتیں انہوں نے چھوڑ دی کیونکہ ان کے یہاں اولاد ہو چکی تھی, ٹھیک ہے. اور یہ بھی اب وہاں پہ نہیں رہنا چاہتی تھی, اور پھر یہ بھی تھا کہ ان کا جو سوشل سٹیٹس تھا وہ کیا تھا, وہ خاندانی نہیں تھا, لونڈی والا تھا, ٹھیک ہے. تو حضرت سارہ کو یہ بات بھی محسوس ہوئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کو لے کے, حضرت اسماعیل کو لے کے آئے ہیں, اور حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی تھی, اور خانہ کعبہ کے پاس ایک بڑے درخت کے قریب, ٹھیک ہے, وہاں پہ جو ہے وہ بلند جگہ پہ ان کو بٹھا دیا. تو اس وقت مکہ میں کسی آدمی کا نام و نشان تک نہ تھا اور نہ ہی وہاں پانی موجود تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں چھوڑ گئے تھے, ایک تھیلا کھجوروں کا اور ایک مشکیزہ پانی کا رکھ دیا تھا. پھر جب وہاں سے حضرت اسماعیل ابراہیم روانہ ہوئے ہیں تو حضرت اسماعیل کی والدہ نے کہا, اے ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ایک جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں آدمی کا پتہ نہیں اور نہ ہی کوئی چیز ملتی ہے. انہوں نے کئی مرتبہ پکارا مگر حضرت ابراہیم نے پلٹ کر دیکھا تک نہیں. پھر حضرت اسماعیل کی والدہ نے ان سے کہا کہ کیا اللہ نے حکم دیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے کہا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اس کے بعد وہ واپس آ گئیں. پھر جب وہ گھاٹی میں پہنچیں تو جہاں وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے تھے, تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کی, وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا کی, ٹھیک ہے, اپنی اولاد کے لیے. یعنی جب ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے, ورنہ تو پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں, مطلب دل پسیج نہ جائے. پھر اما ہاجرہ جو ہے وہ دودھ پلاتی رہی ان کو اور پانی خود پیتی رہی. پھر جب پانی ختم ہو گیا تو اب وہ بچہ جو ہے وہ تڑپنا شروع ہو گیا, تو اب وہ اٹھی ہیں اور صفا اور مروہ کی وہ انہوں نے چکر کاٹی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا, جہاں حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ یہ سعی اسی لیے جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے ساتویں مرتبہ میں کیا ہوا کہ انہوں نے وہاں ایک آواز سنی, تو اس پہ وہ کہنے لگی کہ تو نے آواز تو سنا دی لیکن کیا تو ہماری فریاد رسی کر سکتا ہے؟ پھر اچانک انہوں نے زمزم کی جگہ پہ ایک فرشتہ دیکھا جس نے اپنی ایڑی یا پر سے زمین کھودی, فوراً وہاں سے پانی نکل کر بہنے لگا, ٹھیک ہے. تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا, ان کی ایڑی یا پر, یہ راوی کا مطلب اس کو یاد نہیں رہا. تو حضرت اسماعیل کے 12 بیٹوں میں سے 10 کا تو ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے, 2 کا ریکارڈ ہے, ایک وہ جن کا نام نابت ہے اور دوسرے وہ جن کا نام کیدار ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا رالا, یہ وہی بخاری کی روایت میں آپ کو مل جائے گا کہ وہاں سے ایک قبیلے کا گزر ہوا تو انہوں نے کیا کیا, اما ہاجرہ سے کہا کہ ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں نا, یہاں پانی ہے تو ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں. تو اما ہاجرہ نے کہا کہ ایک شرط پہ ٹھہر سکتے ہو, یہ پانی جو ہے نا یہ میرا ہوگا, اس پہ تمہارا کوئی حق نہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جیسے لاجیکل کا ایک اتنا بڑا قبیلہ ہے اس کو کیا لگے یہ شرائط ایک بوڑھی خاتون کی. مختلف توجیہات کی جا سکتی ہیں. ایک توجیہ یہ کی گئی ہے کہ ان کا اس علاقے سے گزر ہوتا رہتا تھا, یہ بنو جرم تھے جو وہاں سے نکلے ہوئے تھے اور یہاں کی وادیوں میں بھٹکتے پھر رہے تھے اور ان کو پتہ تھا یہاں پانی نہیں ہے. لیکن جب ان کی کنورسیشن ہوئی ہے نا تو انہیں احساس ہو گیا کہ چونکہ یہ بھی تو اب ظاہری بات ہے اوپر سے نبیوں کی نسل میں سے ہیں تو ان کو اندازہ تو ہے, تو انہیں احساس ہو گیا کہ یہ جو ہے وہ اللہ سے قربت رکھنے والے لوگ ہیں, تو ان کے ساتھ زیادتی جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگی, تو وہ عزت اور احترام سے پیش ہیں. ہاں یہ بھی ہے, پرندوں کی اڑان انہوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا پرندے تو پانی پہ اڑتے ہیں تو یہ یہاں پہ پھر آئے ہیں, اور انہوں نے جب دیکھا زمزم کا چشمہ وہاں سے پانی نکل رہا ہے تو انہوں نے پھر ان سے کہا. پھر کیا ہوا کہ ان کا جو ایک جرم قبیلے کا جو ہے, یہ تو تھے تو یہ قحطانی, تو ان کا جو سردار تھا مزاز نام تھا اس کا, یا مزاز بھی کہتے ہیں مزاز بھی کہتے ہیں, اس کی بیٹی تھی رالا, تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ حضرت اسماعیل سے کر دی. تو حضرت اسماعیل جو ہے وہ اس طرح سے عرب مصاربہ کہلاتے ہیں. یہ ان کی دوسری بیوی تھی, پہلی بیوی کو تو انہوں نے طلاق دے دی تھی, وہ بھی جرم سے ہی تھی نا, وہ بھی جرم سے ہی تھی. تو اس دوسری بیوی سے ان کے 12 بیٹے ہوئے, جن میں سے 10 کی تاریخ ہمارے پاس نہیں ہے, 2 کی ہے, ایک نابت اور دوسرے کیدار. کیدار جو ہے نا یہ انہوں نے وسط عرب میں ایک سلطنت قائم کی دومت الجندل کے نام سے. دومت الجندل کا تذکرہ جو ہے وہ آپ کو سیرت کے کتابوں میں ملتا ہے. تو یہ عدنانیوں نے قائم کی تھی, چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھیں جزیرہ نما عرب میں. نابت کے بیٹے جو ہے نا وہ پھر یشچب تھے. تو ہوا یہ ہے کہ شروع میں تو یہ بیت اللہ کی جو تولیت تھی, بیت اللہ تعمیر, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے ہیں نا یہاں پہ, قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ جب اسماعیل جو ہے وہ بڑے ہو چکے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کے انہیں کہا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ ایک ٹیلا تھا, تو پھر انہوں نے آ کے جو ہے وہ وہاں پہ تعمیر کیے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اور ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کی. تو بیت اللہ کی تولیت جو ہے وہ بنو اسماعیل کے پاس تھی, لیکن بنو اسماعیل تو کیا ہے, اصل میں تو قبیلہ جرم ہے نا, یہ تو اکیلے تھے نا. حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دے دی لیکن تعداد میں یہ تھوڑے تھے. تو کچھ عرصے بعد بنو جرم غالب آ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ بیت اللہ کی تولیت لے لی بنو اسماعیل سے, اور بنو اسماعیل نے اس لیے بھی دے دی کہ ہمارے سسرالی ہیں, اس لیے بھی انہوں نے دے دی. تو پھر بنو جرم جو ہے وہ بیت اللہ کے جو ہے وہ وارث بن گئے, اور یہ کافی عرصہ تک یہ ان کے پاس رہی. درمیان میں امالکہ آئے, وہ امالکہ جن کا ہم نے اوپر تذکرہ کیا تھا جو عرب بائدہ میں سے ہیں, ٹھیک ہے, جن میں سے آل فرعون تھے, وہ بھی آئے ہیں اور انہوں نے بھی یہاں آ کے بنو جرم کو بگایا ہے اور بیت اللہ ان سے چھین لیا ہے. لیکن پھر بنو جرم گھومتے رہے پھرتے رہے, پھر واپس انہوں نے بیت اللہ کی تولیت لے لی. تو تاریخ میں زیادہ تر یہ بنو جرم کے پاس رہا ہے, قحطانیوں کے پاس رہا ہے بیت اللہ. اب ہم آتے ہیں عدنانیوں کی طرف. ہوا یہ کہ ابھی یہ بنو جرم کے پاس تھا, 207 میں, 207 عیسوی میں ایک واقعہ ہوا ایک شخص تھا, اس کا نام تھا عمر بن لحی. یہ آگے چل کے شاید اس کا تذکرہ آئے گا, عمر بن لحی کا. عمر بن لحی جو ہے یہ یمن سے نکلا ہے, یہ قحطانی تھا. ہم نے کہا نا کہ یمنی جو ہے ان میں سے جو کہلانی تھے, قحطان کی دو شاخیں ہو گئی تھی نا, ایک کہلانی اور دوسرے خمیر. خمیر تو وہاں ہی رہے, ٹھیک ہے, کہلانی جو ہے وہ ادھر آ گئے اوپر شمالی عرب کی طرف. تو ان میں سے ایک یہ بھی تھا شخص عمر بن لحی, اس کا تعلق جو ہے وہ کہلان کی جو شاخ تھی نا خزا, قحطانیوں میں پھر ہم نے کہا ایک تو کندہ تھے, انہوں نے وسط عرب میں جا کے سلطنت بنا لی. دوسرے جرم تھے, یہ مکہ میں آ گئے, ٹھیک ہے. تیسرے قحطانیوں میں ایک اور شاخ تھی کہلانیوں میں نیچے جا کے خزا. تو ان کا ایک شخص تھا, یہ یمن سے نکلا ہے 207 میں, عمر بن لحی. یہ وہ تھا جس نے عربوں میں بت پرستی کو رواج دیا. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلے جس نے بت پرستی کو عربوں میں رواج دیا وہ یہ شخص تھا, یہ یمن سے آیا تھا, یہ خزائی تھا, بیسیکلی یہ قحطانی تھا, بنو خزا سے اس کا تعلق تھا. یہ کیوں نکلا ہے یمن سے؟ ہم نے کہا مختلف فیکٹرز تھے. ایک تو رومنز مار رہے تھے یمنیوں کو, سیل ارم کا واقعہ تو خیر بعد میں ہوا ہے بن ٹوٹنے کا, اس کے بعد بھی ہجرتیں ہوئی ہیں, مائگریشن ہوئی ہیں. لیکن اس کے بارے میں یہ معروف ہے کہ اس نے خواب دیکھا, خواب اس نے دیکھا کہ یہ جو بند ہے نا یہ ٹوٹنے والا ہے. یا بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس نے بند, چونکہ مشاہدہ اس کا اچھا تھا تو اسے یہ احساس ہوا کہ اب یہ بند جو ہے نا زیادہ دیر کھڑا نہیں رہے گا, ٹوٹ جائے گا, اور جب یہ ٹوٹے گا نا تو یہاں جو ہے وہ صورتحال خراب ہو جائے گی. ہو سکتا ہے وہی چیز اس کے خواب میں بھی آ گئی ہو. تو اس نے اپنی اولاد سے کہا کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا, ہم نے یہاں سے ہجرت کرنی ہے, یہاں ہمارا مستقبل نہیں ہے یمن میں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اپنی قوم کو چھوڑ کے جائے کیسے. تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم نے ایسے کرنا ہے کہ قوم کے سامنے مجھے چپیڑ مارنی ہے, ٹھیک ہے. تو بیٹے نے یہ کیا کہ قوم کے سامنے جو ہے وہ اس کو بھری مجلس میں تھپڑ مار دیا منہ پہ. کوئی اختلاف انہوں نے پری پلانڈ اختلاف کیا اور بیٹے نے اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھا دیا. تو اس نے کہا کہ میں اب اس قوم میں کیسے زندگی گزار سکتا ہوں, مطلب شرمندگی کے ساتھ کہ ساری عمر مجھے تانے دیتے رہیں گے کہ اس کے بیٹے نے اس پہ ہاتھ اٹھایا, تو میں یہاں سے جا رہا ہوں, میں نے یہاں رہنا ہی نہیں ہے. تو اس نے یہ بہانہ بنایا اور یہ یہاں سے نکلا. پھر اس کے ساتھ اس کا آل اولاد اور خاندان بھی یہاں سے نکلا اور یہ پھر وہاں مکہ کے قریب جا کے آباد ہوا. مکہ کے قریب جب یہ جا کے آباد ہوا تو مکہ اس وقت بنو جرم کے پاس تھا. تو اس نے جا کے ان سے چھینا ہے, ٹھیک ہے, اس نے بعد میں جا کے ان سے چھین لیا. تو بنو خزا 207 میں یہ گیا ہے مکہ. تو اس کے بعد پھر یہ مکہ ان کے پاس رہا, بنو خزا کے پاس 300 سال تک ان کے پاس رہا. ابھی تک تو جو اصل ہے نا عدنانی, جو بنو اسماعیل ہیں, ان کے پاس بیت اللہ کی تولیت آئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 2000 سال یا اس سے زائد کا عرصہ جو ہے یہ بنو جرم اور یہ اس کے بعد جو ہے وہ بنو خزا قحطانی عرب بیت اللہ پہ یا مکہ پہ حکومت کرتے رہے. دیکھیں نا بنو اسماعیل کی بات ہم کر رہے ہیں نا, حضرت اسماعیل جو ہے حضرت ابراہیم کا ٹائم پیریڈ بنتا ہے 2000 قبل مسیح. قریش نے بہت بعد میں جا کے لیا ہے, بنو خزا سے چھینا ہے قریش نے بعد میں قصی کے زمانے میں, اس لیے قصی بڑے معروف ہو گئے تھے, قصی بن کلاب. انہوں نے پھر ان سے چھینا ہے کہ یار بات یہ ہے کہ عدنانی تو ہم ہیں, تو ہمارے باپ دادا نے جو ہے بیت اللہ بنایا تھا تو یہ سارے آ کے یہاں پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں, فارن انویڈرز اب یوں کہہ لیں. تو یہ جو عمر بن لحی تھا نا, جب بنو خزا یہاں پہ آ گئے, بنو خزا جب یہاں پہ آ گئے تو انہوں نے 300 سال یہاں پہ حکومت کی مکہ میں, مکہ کی ریاست کے یہ حکمران تھے. تو یہ عمر بن لحی شام میں گیا تھا, تو شام سے یہ حبل بت لے کے آیا تھا, اور پھر اس نے پورے عرب میں بت پرستی کو رواج دیا. اس سے پہلے ان میں بت پرستی نہیں تھی. اچھا نہیں, وہ تو اس کی ہے نا میرے خیال میں. چلے میں اس کو تھوڑا قریب کر لیتا ہوں. ہاں یہ لگا ہوا ہے, لگا تو ہوا ہے. ایک منٹ, آواز ٹھیک ہے یہاں پہ؟ چلیں باہر. اس میں تو آ رہی ہے نا, کیمرے میں آ رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے, پھر بعد میں وہ ایڈٹ ہو جائے گا. تو خیر ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بنو خزا نے 300 سال تک حکومت کی ہے, اور یہ عمر بن لحی تھا جو قحطانی تھا, کہلان کی ایک نیچے شاخ تھی بنو خزا, اور اس نے یمن سے ہجرت کی, اور بنو جرم سے اس نے کیا کیا, مکہ کی تولیت لی. پھر یہ شام میں گیا, ٹھیک ہے, اور شام سے جو ہے وہ یہ بت وغیرہ لے کے, کیونکہ تجارت کے لیے جاتے تھے نا, ہم نے آپ کو روٹ دکھایا, تجارتی روٹ تھا, تو اس کے لیے وہ جاتے تھے. حبل بت لے کے آئے تھے نا, حبل کا تذکرہ ملتا ہے نا آپ کو سیرت میں. پھر اس نے ایک اور کام کیا کہ شام میں تو وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے جو بت تھے نا, 5 بت جن کا قرآن نے تذکرہ کیا, ود سوا یغوث یعوق اور نصر, یہ وہ بھی وہاں سے لے کے آیا, اور اس نے اور ان کا تذکرہ بھی آپ کو ملتا ہے کہ عرب کے مختلف علاقوں میں ان 5 بتوں کی بھی عبادت کی جاتی تھی. تو اس نے بت پرستی کو بیسیکلی کیا کیا, رواج دیا عربوں میں. تو اس لیے اس کے بارے میں بڑی وعید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ یہ جہنم میں جو ہے وہ اپنا کپڑا کھینچ رہا ہے, جہنم کی آگ میں تہمت کھینچ رہا ہے. ہاں یہ کنفرم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ سارے یمنی یہودی نہیں ہوئے تھے, سارے یمنی یہودی نہیں ہوئے تھے, بیسیکلی بت پرست تھے, بت پرستوں میں سے کچھ یہودی ہو گئے تھے, یا ان کے کچھ حکمران یہودی ہو گئے تھے. تو پھر بعد میں کیا ہوا, 300 سال بعد آپ کہیں کہ بنو خزا کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا حبی, اور ساری حلیل, حلیل نے جو ہے وہ اپنی بیٹی جو ہے حبی وہ ان کو دی, قصی کو دی, قصی قریش میں سے تھے. تو بنو خزا کے سردار نے آپ کہیں حلیل نے اپنی بیٹی حبی جو ہے وہ قصی کو دی. تو قصی جو ہے نا ان کی اولاد کافی زیادہ تھی, اور اولاد کی وجہ سے ان کا اثر و رسوخ بھی تھا, تو اب تو وہ ان کے داماد بھی بن گئے, قریش جو ہے وہ بنو خزا کے داماد بھی بن گئے. تو بنو خزا کے سردار نے آخر عمر میں یہ سوچا حلیل نے کہ میں اپنے داماد کو کیوں نہ تولیت دے دوں بیت اللہ کی. تو انہوں نے دے دی, بیٹی کی بھی رضامندی تھی, ٹھیک ہے, اور بیٹوں میں کوئی اتنا قابل نہیں تھا, تو انہوں نے اپنے داماد کو دے دی. تو اس طرح قریش کے پاس آئی. لیکن ان کی وفات کے بعد, حلیل کی وفات کے بعد, بنو خدا نے کہا ہم نے تو قبول نہیں کرنا, لڑائی چھڑ گئی, وہ اچھی خاصی لڑائی ہوئی. پھر قصی نے کیا کام کیا, پورے عرب میں جہاں قریش بکھرے ہوئے تھے نا, تو سب کو کہا کہ اکٹھے ہو جاؤ, یہ ہمارا ہے. پھر انہوں نے بنو خزا کے ساتھ لڑائی کی اور بنو خزا کو مار بگایا, اور پھر یہ مکہ کے گرد و نواح میں جا کے آباد ہوئی, صلح ہو گئی تھی, لڑائی ختم نہیں ہو رہی تھی. اصل میں جب لڑائی ختم نہیں ہو رہی تھی, اب ظاہر بات انہوں نے بھی 300 سال تک جو ہے وہ حکومت کی تھی, لڑائی ختم نہیں ہو رہی تھی, تو پھر صلح اس بات کے اوپر ہوئی کہ جو تو بنو قصی ہے نا, یہ دیت ادا کریں گے جتنے خزائی جو ہے وہ مارے گئے, اور بنو خزا یہاں سے نکل جائیں گے, گرد و نواح میں, مکہ کے گرد و نواح میں آباد ہوں گے, مکہ جو ہے وہ اب بنو قصی کے پاس آئے گا. تو اصل میں یہ عدنانی ہیں. اب ہم حضرت عدنان سے اگر شروع کریں, تو عدنان کے بیٹے معد, معد کے بیٹے پھر نزار, ٹھیک ہے, تو بنو عدنان بیسیکلی کہاں پہ آباد تھے؟ حجاز میں اور نجد میں. حجاز اور نجد یہ تھوڑی سی جغرافیائی تقسیم ہے، ایک منٹ ذرا آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آپ کو گرین پٹی نظر آ رہی ہے، یہ ساحل ہے، ساحل کے ساتھ ساتھ اس علاقے کو کہتے ہیں تہامہ. یعنی عرب کو جغرافیائی اعتبار سے تین حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک تہامہ، یہ ساحلی پٹی کا نام ہے، ٹھیک ہے. یہ زیادہ تر گرم جو ہے وہ علاقہ ہے. اس میں جو بڑے شہر ہیں، جدہ ہے، مکہ ہے، مکہ کو بھی تہامہ میں شمار کرتے ہیں. تہامہ کے آگے جو ہے نا، جو ایک علاقہ ہے وہ حجاز کہلاتا ہے، تہامہ کے بعد کا. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ایک منٹ، یہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جو ہے نا پہلی جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، اگرچہ یہ ایگزیکٹ نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے، یہ جو گرین پٹی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، آپ سمجھیں یہ تہامہ ہے، اور اس کے بعد جو آپ کو یلو نظر آ رہی ہے یہ نجد ہے. اس میں ریاض کا علاقہ آ جاتا ہے، ریاض جو اس وقت سعودی عرب کا کیپیٹل ہے، اور اسی میں وہ یمامہ کا علاقہ بھی آ جاتا ہے، وہ یمامہ کا علاقہ جہاں سے مسلمہ قذاب نکلا تھا. تو مدینہ منورہ جو ہے وہ اس میں ہے، اپنا حجاز کے علاقے میں. تو یہاں اس نے تہامہ کو علیحدہ نہیں دکھایا، تہامہ کو اس نے علیحدہ نہیں دکھایا. یہ ریاض کا علاقہ، نجد کا علاقہ ہے. نجد کہتے ہیں اونچی زمین کو، ٹھیک ہے. اس سے نیچے یہ حجاز کا علاقہ ہے. حجاز کے علاقے میں مدینہ منورہ آ جاتا ہے. حجاز سے نیچے یہ جو مکہ مکرمہ ہے نا، یہ یہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ ایک چھوٹی سی پٹی ہے، وہ تہامہ ہے، ٹھیک ہے. تہامہ کے اوپر حجاز ہے، حجاز کے اوپر نجد ہے، نجد سے اوپر یہ جو اورنج کلر کا ہے نا، یہ احسا کا علاقہ کہلاتا ہے. احسا یہاں پہ بحرین وغیرہ ہے اور اس طرح کے جو ہے وہ علاقے ہیں. تو خیر بہرحال یہ اس ترتیب سے ہیں، یہ پٹی تہامہ کہلاتی ہے. تہامہ کے اوپر جو ہے یہ علاقہ جو ہے وہ حجاز ہے. تو بیسیکلی یہ جو عدنانی تھے یہ تہامہ میں آباد تھے اور حجاز میں. اوپر جو یہ جو تھی نا نجد کی پٹی، اس میں یہ زیادہ نہیں تھے. اچھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ مشرق سے کیا ہوگا، شیطان کا سینگ طلوع ہوگا، ٹھیک ہے. مشرق سے جو ہے وہ شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. اب وہ جو بریلوی حضرات ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، یہاں مدینہ کا مشرق کیا بنتا ہے، یہاں ریاض، ٹھیک ہے، نجد کا علاقہ، اور یہاں ریاض میں ہی جو ہے وہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک جو ہے وہ برپا ہوئی تھی. حالانکہ اس کی طرف اشارہ نہیں ہے، وہ تو انہوں نے کھینچ تان کے بنایا، اس پہ خیر کسی اور وقت میں گفتگو کریں گے. اصل میں یہ ریاض کے ساتھ علاقہ یمامہ، جہاں سے مسلمہ قذاب نکلا تھا، جس کو کہا گیا کہ مشرق سے جو ہے وہ شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. پھر یہ وہ علاقہ ہے جہاں بیر مؤنہ کا واقعہ ہوا. بیر مؤنہ آپ پتہ ہے نا آپ کو، جس میں 70 صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، وہ یہی علاقہ ہے. پھر یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے وہ نکلے ہیں، کیا نام ہے وہ، بہت ہی خبیث فرقہ ہے، ان کو کیا کہتے ہیں، ابھی میرے ذہن سے نام ان کا اتر گیا، باطنی فرقہ ہے ایک، اسماعیلی جو ہے نا، اسماعیلیوں میں سے ہیں وہ، نہیں فاطمی نہیں، اسماعیلیوں میں سے ہیں، ایک باطنی فرقہ ہے، ایک منٹ. یہاں سے نکلے ہیں، یہاں سے نکلے ہیں، کرامتا بھی یہاں سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے. یہ پٹی تھی ساری، یہ جو اورنج آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ کرامتا تھے، یہ یہاں سے آئے ہیں مکہ میں، حجر اسود اکھاڑ کے لے گئے تھے. یہ اسماعیلیوں میں سے تھا، اسماعیلی جو ایک باطنی فرقہ تھا اہل تشیع کا، یہ اس میں سے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ حضرت علی دوبارہ واپس آئیں گے. جیسے مسیح علیہ السلام کے واپس آنے کا عقیدہ تھا، تو ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت علی جو ہے وہ دوبارہ واپس آئیں گے. اور ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ قرآن مجید کی ایک ظاہری تفسیر ہوتی ہے اور ایک باطنی ہوتی ہے, اور باطنی تفسیر کون کرتا ہے؟ ہمارا امام, امام حاضر جو معصوم ہوتا ہے. تو انہوں نے بڑا جو ہے وہ فتنہ پھیلایا, بڑی قتل و غارت کی ہے مسلمانوں کی, حاجیوں کے قافلے جو ہے قافلوں کے قافلے قتل کر دیتے تھے, بیت اللہ کا دروازہ اکھاڑ دیا اور حجر اسود اٹھا کے لے گئے, باقاعدہ اکھاڑ کے لے گئے, اور اس وقت جو عباسی تھے وہ ان کی منتیں کرتے تھے کہ وہ واپس کر دو. یہ صورتحال تھی. تو یہ باطنی جو فرقہ تھا, یہ بحرین میں ان کو جو ہے جنابی کہتے تھے. تو 317 ہجری میں یہ حجر اسود اٹھا کے لے کے گئے اور تقریباً 22 سال تک ان کے پاس رہا, پھر بعد میں انہوں نے خود ہی واپس کیا. اصل بات یہ ہے کہ عذاب اس لیے نہیں آیا کہ خود جو اللہ کا اتنا بڑا عذاب آیا ہوا تھا مسلمان قوم کے اوپر, یعنی تھے تو مسلمان ہی نا, وہ تو غیر مسلم آ گئے تو اللہ نے کہا ان پہ تو میں نے عذاب نازل کر دیا. اب جو بیت اللہ کے رکھوالے ہیں, ٹھیک ہے, جو گھر کا اونر ہے, وہ خود ہی چور بن جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ اور بنو عباس اپنی اس میں پڑے ہوئے تھے, عیاشی میں پڑے ہوئے تھے, انہیں ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی کہ ان سے حجر اسود واپس لے سکیں. 22 برس تک ان کے پاس رہا ہے. پھر ابھی جو حجر اسد کے اوپر جو اثرات ہیں ہر جگہ, تو اب اللہ نے آ کے لڑائی تھوڑی کرنی ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے لڑائی کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے پھر میں عذاب ہی بھیج دوں, میں نہیں مطلب کیا آ کے لڑائی کرنی ہے, عذاب ہی بھیج دوں, ختم ہی کر دوں. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے بھائی تمہاری آزمائش ہے نا, لڑو, تمہاری آزمائش ہے, تم نے لڑنا ہے کیونکہ جنت میں نے تمہیں دینی ہے. وہ جو کہا تھا نا قوم موسیٰ کو بنی اسرائیل نے, اذھبا انت وربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون, اللہ تعالیٰ مدد کرنا چاہتا تو وہاں پہ بھی, جیسے آل فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا تھا نا سمندر میں, تو اللہ نے لڑائی کی نا. اب اس کے بعد کیا ہوا, جب صحرا میں گئے تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ یہاں بھی آپ ہی جا کے لڑائی کریں. اذھبا انت وربک فقاتلا, یا اللہ آپ اور آپ کے نبی جائیں اور مار مار کے ان کو نکالیں فلسطین سے, پھر اس کے بعد ہم جا کے وہاں پہ ٹھیک ہے قبضہ کر لیں گے. تو پھر اللہ نے کیا جواب دیا؟ ظاہری بات ہے بھائی اللہ کی آزمائش تھوڑی لگی ہوئی ہے, مطلب تم نے اللہ کو نہیں آزمانا, اللہ نے تمہیں آزمانا ہے. تو یہاں تو معاملہ الٹ ہو رہا ہے, ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جیسے اللہ میں ایک آزمائش لگی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں آتا ہماری طرف سے, آ کے لڑائی کیوں نہیں کرتا, ٹھیک ہے, حالانکہ اللہ نے ہماری آزمائش لگائی ہوئی ہے, یہ بات ہے نا. تو اس اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو کرن و شیطان ہے نا, اصل میں اس علاقے سے بہت سے فتنے اٹھے. ہم نے کہا ایک تو جھوٹھی نبوت کا فتنہ, مسلمہ کذاب کا, جنگ یمامہ جو ہوئی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک بڑا فتنہ, بلکہ اس سے پہلے ایک بڑا فتنہ اٹھ چکا تھا, بیر مہونہ کا جو واقعہ تھا, 70 صحابہ کرام شہید ہوئے, وہ اسی علاقے کے قبائل تھے, ٹھیک ہے, نجد کے قبائل تھے. یہ ذرا جو ہے نا سخت دل قسم کے, کٹھور دل قسم کے لوگ تھے اس علاقے کے. پھر بعد میں جو ہے وہ 34 صدی عیسوی میں ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ایک کرامتا کا فتنہ کھڑا ہوا, 317 عیسوی میں ہوا تھا. یہ دیکھیں نا, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ تھوڑا سا بڑا ہے, یہ نیچے یمن کا علاقہ ہے, ادھر حضر موت ہے, ٹھیک ہے, یہ سارا جو ہے وہ یہاں پہ یمامہ ہے, یہ یمامہ ہے, ٹھیک ہے, یمامہ, اور اوپر بحرین ہے, بحرین یہاں پر ہے پیچھے, اس سے اوپر عراق ہے, پھر آگے بلاد شام ہے, یہ نیچے مصر ہے, ٹھیک ہے. یہاں سے قافلے جاتے تھے نا, یہ ساحلی پٹی کے ساتھ اوپر جاتے تھے, یہ مکہ ہے, نیچے نجران ہے, نجران کے عیسائی, نجران پہلے یمن کا حصہ ہوتا تھا, اب سعودی عرب کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, نظر آ رہے ہیں نا نجران. تو یہ نجران کے نیچے پھر صنعاء ہے, تو یہ سارا تجارتی روٹ تھا, نجران میں عیسائی تھے, صنعاء میں جو ہے وہ یہودی تھے, مکہ مکرمہ میں, پھر اوپر مدینہ, پھر مدینہ سے آگے جو ہے وہ آگے وہ ایلا تک, ایلا کی بستی کا تذکرہ بھی آتا ہے, پھر اوپر بلاد شام میں اور فلسطین میں نکل جاتے تھے, اردن, اور ادھر جب نکلتے تھے یہاں سے لیفٹ سائڈ پہ تو مصر تھا, ٹھیک ہے, اور ادھر اوپر چلے جاتے تھے تو پیچھے وہ فارس اور ایران تھا. فارس سے مراد ایران، جدہ تہامہ کے علاقے میں آتا ہے. حجاز میں جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے، بڑا شہر، اور نجد میں ریاض ہے. نیچے ہم نے کہا کہ یہ حبشہ ہے، یہ حبشہ نظر آ رہا ہے نا نیچے، تو یہاں حبشہ سے یہ حبشی آئے تھے جنہوں نے یمن پہ قبضہ کیا تھا. پھر یہ یمن کا گورنر کوئی اور تھا، بیسیکلی کوئی اور گورنر تھا، ابرہہ نے اس کو قتل کر کے قبضہ کر لیا. تو پھر جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، اس نے اس کو برقرار رکھا. پھر یہ ابرہہ جو ہے وہ یہاں سے یمن سے آیا ہے مکہ میں، ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اس نے کوئی سفر جو ہے وہ طے کیا، ایسا نہیں. خیر بہرحال، تو جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں نا کہ ہاما تو ہے ساحلی پٹی ہے، اس کے بعد حجاز آ جاتا ہے، حجاز زیادہ پہاڑی علاقہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے آ جاتا ہے یہ نجد، یہ میدانی علاقہ زیادہ ہے. تو جیسے ہم نے جغرافیائی اعتبار سے پاکستان کو تقسیم کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ناردرن ایریاز ہے ہمارا، پہاڑی علاقہ ہے، اسی طرح سے تو ریاض زیادہ تر سطح مرتفع ہے، پلیٹو جسے کہتے ہیں. خیر بھارت، تو ہم یہ بات کر رہے تھے، کہاں تک ہم پہنچے تھے، عدنان. یہ بیسیکلی عدنانی ہیں، یہ سارے جو ہے نا جو بنو اسماعیل ہیں، یہ عدنانی ہیں. عدنان کے بیٹے تھے معد، معد کے بیٹے تھے نزار. اب یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ عدنانیوں میں جو بڑے قبیلے ہیں، نزار کے ایک بیٹے تھے ربیعہ، ربیعہ کا تذکرہ بھی حدیثوں میں ملتا ہے. ایک قبیلہ آیا تھا آپ سلم کے پاس، شاید یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ نبی سلم ہم ربیعہ قبیلے سے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان مضر قبیلہ ہے مشرکوں کا، ٹھیک ہے. تو یہ ربیعہ یہاں سے علیحدہ ہو گئے. نزار کے دو بیٹے تھے، ایک مضر اور ایک ربیعہ، ٹھیک ہے. تو نزار کے بیٹے ربیعہ سے بنو ربیعہ بنے. ربیعہ کے آگے دو بیٹے تھے، مطلب بیٹے نہیں آپ کہہ لیں کہ ان کے آگے نیچے دو شاخیں بنی ربیعہ کی، ایک بنو تغلب اور ایک بنو بکر. یہ آل سعود بنو بکر میں سے ہیں، یہ عدنانی ہیں، آل سعود قریشی نہیں ہیں، قریش وہ نیچے جا کے بن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات. تو یہ عدنانی ہیں، نہ پیور عرب ہیں لیکن قحطانی نہیں ہیں، عدنانی ہیں لیکن قریش نہیں ہے، یہ آل سعود. یہ بنو بکر میں سے، ربیعہ قبیلے کی جو ذیلی شاخیں تھی بنو تغلب اور بنو بکر. اچھا، یہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے تھے، بنو تغلب میں اور بنو بکر میں ایک لڑائی جو ہے بڑی معروف ہوئی جنگ بسوس کے نام سے، شاید آپ نے اس کا تذکرہ پڑھا، جو 40 سال تک چلتی رہی. بسوس اصل میں ایک عورت کا نام تھا، ٹھیک ہے. وہ عورت جو ہے اس کا تعلق بنو بکر سے تھا، اس کی اونٹنی جو ہے نا وہ بنو تغلب کے ایک سردار تھا، اس کی چراگاہ میں چلی گئی. تو اس کو غصہ آ گیا، اس نے اس کو تیر مارا جو اس اونٹنی کے جا کے لگا. تو اس سے جو بنو بکر کی وہ جو خاتون تھی نا بسوس، وہ اس نے شور مچا دیا کہ میری اونٹنی کو اس نے مار دیا. اس سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی، یہ جنگ 40 سال تک چلتی رہی. اور یہ کوئی 6ویں صدی عیسوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے 517 میں غالباً، مجھے صحیح سن دیکھنا پڑے گا، یہاں قریب قریب ہی 517 کے قریب قریب ہی کوئی ہوگا سن جہاں جا کے یہ ختم ہوئی تھی، یا ایگزیکٹ شاید یہی سن ہو. 571 میں آپ سلم کی پیدائش تھی نا، تو یہ جو ختم ہوئی تھی نا، یہ ختم بھی ہوئی تھی درمیان میں जो एक सल्तनत थी अरबों में, छोटी छोटी सल्तनतें थी, हीरा, हीरा का जो बादशाह था उसने मुसालत करवाई कि यार 40 साल लड़के देख लिया, अब एक ऊंटनी पे अब खत्म कर दो इसको। वो वक्ती तौर पे खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद फिर भड़क उठी और आप सलम के आने तक चलती रही। इन्होंने जो रबिया कबीले के जो लोग थे ना, ये बनु तगलेब और बनु बकर, इन्होंने बड़े बड़े जो है वो शायर भी पैदा किए। अमर बिन कुलसूम, ये सबा मौलकात में से, इसका ताल्लुक बनु तगलिब से है। और हारिस बिन हिल्जा, इसका भी तذکرہ सबा मौलकात में मिलता है, इसका ताल्लुक बनु बकर से है। तो एक दूसरे की खूब जो है वो करते थे। बल्कि ये बनु बकर के जो शायर थे ना, इन्होंने हीरा का जो बादशाह था ना उसके यहां रसाई हासिल कर ली। तो हीरा के बादशाह ने कहा एक मरतबा अपने दरबार में कि अरब में कोई ऐसी खातून तुम बता सकते हो कि जो मेरी मां की खिदमत करने को नागवार समझे। यानी हीरा के बादशाह ने ये बात कही अपने दरबारियों से कि अरब में कोई ऐसा शख्स है कि जिसकी मां जो है वो मेरी मां की खिदमत करने से इनकार कर दे। तो वो बनु बकर वहां पे मौजूद थे, उनकी बनु तगलब से लगती नहीं थी। उन्होंने कहा कि बनु तगलब जो है ना, उनकी जो मां है ना, अमर बिन कुलसूम की जो मां है, वो जो साहिबे मौलिका, उसकी मां तेरी मां की खिदमत नहीं करेगी। उसने कहा ये हो ही नहीं सकता। उसने दरबार सजवाया और खूब शानो शौकत पूरे अरब के बड़े बड़े सरदारों की दावत की, और साथ में अमर बिन कुलसूम को भी दावत दी कि तुम भी आओ। और वो इनके दरमियान सुलह करवा चुका था, बनु बकर और बनु तगलिब के दरमियान सुलह करवा चुका था वो बादशाह हीरा। उसने फिर क्या किया, वो बादशाह ने जो है वो अपनी मां को कहा कि अमर बिन कुलसूम को मैंने बुलवाया और उसकी मां को भी बुलवाया, तो उसकी मां को मैं तुम्हारे खेमे में भेजूंगा और तुमने उसे कोई काम कहना है, ताकि ये साबित हो जाए कि मेरी मां जो है ना वो अरब की सबसे इज्जत वाली खातून है। मतलब ये उनके मसाइल होते थे। तो वो ये हुआ कि जब वो अमर बिन कुलसूम की वालिदा आई है वहां पे, वो बादशाह हीरा के जो है वो शाही खेमे में, तो उसकी मां वहां पे मौजूद थी। तो वो जैसी बैठी है ना, तो वो बादशाह की मां ने उसे कहा कि ये जरा प्लेट पकड़ाना। कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कहा कि ये जरा प्लेट पकड़ाना। तो अमर बिन कुलसूम की मां ने शोर मचा दिया कि इसने मुझे जलील कर दिया, रुसवा कर दिया। तो वो अमर बिन कुलसूम जो है वो भागता हुआ आया, तो उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा इसने मुझे काम कह दिया। तो अमर बिन कुलसूम को गुस्सा आया, उसने भरे दरबार में जाके बादशाह हीरा को कत्ल कर दिया। बहादुर था, बहुत जरी था, अरब थे जरी, जब लड़ मर जाते थे तो फिर ये नहीं देखते थे कि कहां पर हैं और कहां हैं। तो वो बादशाह जो इस गुरूर में था कि मेरी मां से ज्यादा, उसने उसको भरे दरबार में कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद उसने वो मौलका कहा था जो उसका बहुत मारूफ हुआ, और फिर बनु तगलिब ने उसको वो खूब फैलाया। फिर दूसरी तरफ से बनु बकर के वो हारिस बिन हिल्जा थे, उन्होंने फिर जवाब में अपना मौलका तैयार किया। तो ये सूरत हाल थी इन लोगों की। जी नहीं, खत्म हो गए ना। बाकी ये तो है ना, बनु बकर में से हमने कहा आले सऊद है, आजकल के आले सऊद ये बनु बकर है, इनका शजरा उनसे जाके मिलता है। तो वो नस्लें तो चली आ रही हैं, लेकिन अब वो असबियतें वो नहीं रह गई, अब तो अरब अय्याश हो गए। ठीक है, लेकिन यह है कि अरबों को जब आप स्टडी करेंगे, एक बहादुरी, शुजात और एक सखावत, मौत का जैसे कोई डर ही नहीं है, कोई डर नहीं, वो जिंदगी से ज्यादा मौत से मोहब्बत करने वाले थे। यानी जिसे कहते हैं ना कि आप अरबों का मुतालिया करें ना, मैं तो वैसे अभी तकरीबन पिछले एक हफ्ते से मैंने बहुत स्टडी किया इनके, मतलब ये जो कबीले में आ रहे थे शख्सियात, बड़े बड़े लोग हैं ना, तो बासियत इंसान, ऐसे लगता है कि अजीम इंसान थे, सखावत बहुत थी, सखावत رج کے سخی ہوتے تھے, بھلے کافر تھے رج کے سخی تھے. بڑے بڑے ان کے آپ کافروں کو دیکھیں گے, سو سو اونٹ کھلا دینا, دس دس اونٹ کھلا دینا, اور رج کے بہادر تھے. ٹھیک ہے, تو وہ انسانوں والی جو خصوصیات ہیں بہت زیادہ تھیں ان میں. یعنی لگتا ہے کہ آپ جیسے انسانوں کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اب تو پتہ نہیں انسان نہیں کون سی مخلوق میں ہم رہی جا رہے ہیں. نہیں نہیں عرب میں, عرب وسطے عرب میں سلطنت تھی. ٹھیک ہے جی, ابھی پھر اذان بھی ہو گئی ہے آج, پھر میرے خیال میں اتنا کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم پھر اس کو آگے چلاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.